يبقى في الدرود دي محمد وآل محمد. ما صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجا محمد وآل محمد بقى. صلى على محمد وآل محمد. زين محترم جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے سید الشہداء کی تحریک کے حوالے سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے. اس میں تین لیکچرز ہیں. ایک لیکچر ہو چکا ہے, ایک آج انشاءاللہ انجام پائے گا اور ایک انشاءاللہ کل. ہدف یہ ہے کہ سید الشہداء کی تحریک کو سید الشہداء کی کلمات کی روشنی میں سمجھا جائے. کوشش یہ رہے گی کہ صرف تاریخی جائزہ نہ لیا جائے بلکہ تجزیاتی جائزہ لیا جائے. سید الشہداء نے اس عمل کو کیوں انجام دیا, اس عمل کو انجام دینے میں کن نکات کی طرف توجہ فرما رہے تھے, خاص توجہ فرما رہے تھے, کن نکات کو چاہتے تھے کہ قوم ان سے سیکھے, کس طریقے سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے جبکہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے, ان کے پاس کوئی لشکر نہیں تھا. تو کل ہم نے سید الشہداء کی اسٹریٹجی اور مقابلے میں جو دشمن کا حربہ تھا ان دونوں کا جائزہ لیا. ہم نے عرض کیا کہ یزید صرف اقتدار میں حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا, وہ چاہتا تھا اسلام کو ختم کر کے جاہلیت کا احیاء کرے, اور جاہلیت کے احیاء کے لیے اس کو لیجیٹیمیسی کی ضرورت تھی, مشروعیت کی ضرورت تھی. لوگ اس کو خلیفۃ الرسول کہیں, حاکم کہلوانا آسان تھا. امیر شام نے اپنے آپ کو حاکم کہلوا دیا تھا, حاکم کے نام پر یزید کی بیعت ہو چکی تھی, اس کو خلیفۃ الرسول کہلوانا تھا. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو بہت سارے مسائل کا حل ہے. آج کے زمانے میں بھی یزید کی صفت رکھنے والے کچھ لوگ ہیں, ان کے خلاف جہاد اس طرح واجب کیوں نہیں ہوا؟ سید الشہداء کے بعد میں بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام ضرور زمین پہ تشریف فرما رہے ہیں, انہوں نے اپنے حکام وقت کے خلاف اس طرح جہاد کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد کسی کے پاس یہ امکان نہیں تھا کہ وہ اسلام کو نابود کر سکے. یزید کے خلاف جو کچھ سید الشہداء نے کیا, اس کے بعد کسی بھی خلیفہ اور حاکم وقت کے پاس یہ امکان نہیں تھا کہ وہ اسلام کو نابود کر سکے. اس کے بعد یہ سب مجبور ہو گئے تھے کہ اسلام کی اطاعت کو کم از کم ظاہر کی حد میں لوگوں کے سامنے ثابت کریں. لہذا اس کے بعد کوئی نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا, کوئی وحی نہیں آئی, بلکہ سب کے سب مجبور تھے حتیٰ اہل بیت کا احترام کریں, لہذا چاہے وہ ہارون الرشید و مامون الرشید جیسے بادشاہ ہوں کہ جو اپنے زمانے میں اتنے ہی بڑے بادشاہ تھے جیسے ہمارے یہاں مثال کے طور پر مغل بادشاہ اکبر کو کہا جاتا ہے, اس کے باوجود اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ظاہری احترام کرنے پہ مجبور تھے. جیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بلا شک و شبہ قاتل تھے لیکن ظاہری احترام بہت زیادہ کرتے تھے. اس کے بعد پھر کسی کے پاس یہ ہمت نہیں تھی. سید الشہداء نے ایسا کام انجام دیا, کس طریقے سے انجام دیا؟ عرض ہوا دشمن کی حکمت عملی یہ تھی کہ سید الشہداء یا تو بیعت کریں یا بیعت کی ضرورت باقی نہ رہے. بیعت کی ضرورت باقی نہ رہے اس کے لیے کیا کرنا تھا؟ اس کے لیے یہ تھا کہ لوگوں کی نظروں میں اہل بیت کا مقام گر جائے, نعوذ باللہ, ان کا احترام ختم ہو جائے. سید الشہداء نے مقابلہ کرنا تھا, خدا نے متعال کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے وہ میدان حرب کے اندر تشریف لائے, میدان جنگ میں تشریف لائے. انہوں نے خدا نے متعال کے اوپر اعتماد کیا اور پروردگار عالم نے اپنے معجزات کے ذریعے سے سید الشہداء کی نصرت فرمائی. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا, یہ قانون ثابت ہو گیا. خطابات کے اندر جگہ جگہ کچھ باتوں کا اظہار ہے, کچھ مسائل کا حل ہے. مثال کے طور پر آج سید الشہداء اپنی شہادت سے واقف تھے یا نہیں تھے؟ آج جو قول جس قول سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں وہ سید الشہداء کے کچھ کلمات ہیں جو انہوں نے رسول خدا کی قبر مقدس کی زیارت کے وقت ارشاد فرمائے. جب یہ مکالمہ ہو گیا جو سید الشہداء اور حاکم مدینہ کے درمیان انجام پائے, تو سید الشہداء کئی دفعہ قبر رسول پر تشریف لے گئے, ایک سے زیادہ دفعہ وہاں پر گئے, مختلف موقعوں پر مختلف بیانات ارشاد فرمائے جس کو تاریخی کتب میں بیان کیا گیا. ایک اس میں سے بیان یہ تھا. اس سے پہلے کہ اس کو بیان کروں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس تمام واقع میں جو سید الشہداء نے ارشاد فرمایا ہے جو کچھ بھی، اس کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جو مدینہ روانگی تک، مدینہ سے روانگی تک ارشاد فرمایا، یعنی خط آیا سید الشہداء مدینہ میں چند دن تشریف فرما رہے اور پھر روانہ ہو گئے، اس دوران میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ایک طرف. دوسرا حصہ ان بیانات کا ہے جو مکہ قیام کے دوران ارشاد فرمائے. تیسرے حصے میں وہ بیانات ہیں جو مکہ سے کربلا اور کربلا اقامت کے دوران ارشاد فرمائے. بس تین حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، اور اس کی منطق ہمیں بعد میں بھی سمجھ میں آئے گی کہ ان تین حصوں میں تقسیم کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہے. سید الشہداء نے قبر رسول پر بھی ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ مقتل خوارزمی نے لکھا ہے کہ امام اسی رات دارالعمارہ سے واپسی پر حرم رسول تشریف لے گئے اور یہ کہتے ہوئے رسول کی زیارت کی، السلام علیک یا رسول اللہ، ان الحسین ابن فاطمہ فرخک وابن فرختک وسبتک الذی خلفتنی فی امتک فاشہد یا نبی اللہ انہم خذلونی ولم یحفظونی وہذی شکوایا الیک حتی القاک. فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرا سلام ہو، میں حسین آپ کا فرزند اور آپ کا نواسا ہوں. سید الشہداء نے خاص کر بی بی سے اپنی نسبت کا اصرار فرمایا، فرمایا میں حسین ابن فاطمہ آپ کا فرزند اور آپ کا نواسا ہوں. سید الشہداء نے حسین ابن علی کیوں نہیں کہا، حسین ابن فاطمہ کیوں کہا؟ سید الشہداء اس زیارت کے دوران لوگوں کو یہ احساس دلانا چاہ رہے تھے کہ جس نبی کی تم گواہی دیتے ہو میں اس کا نواسا ہوں، میرا رشتہ رسول خدا سے بہت مضبوط ہے، میرا رشتہ براہ راست رشتہ ہے. اس لیے بی بی کا تذکرہ ارشاد فرمایا، یہاں پر اپنے نواسے ہونے پر اصرار کر رہے تھے. سید الشہداء نے اس مطلب کے اوپر بہت زیادہ تاکید ارشاد فرمائی ہے کہ میں رسول کا نواسا ہوں. ہمارے پاس پورے واقعے کربلا میں سید الشہداء کی طرف سے کسی کو بدعا بہت کم دی گئی ہے، ہمارے پاس نہیں تاریخ کے اندر، بہت کم مقامات ہیں جہاں سید الشہداء نے کسی کو بدعا دی ہے. ان میں سے ایک جگہ وہ ہے جب عاشور کے دن ایک آدمی یزید کے لشکر سے نکلا اور اس نے کہا، نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ، تاریخی حقائق کی خاطر ایسے جملات بھی کہنے پڑ جاتے ہیں، اس نے کہا کہ تمہارا اللہ کے رسول سے کیا رابطہ، تمہارا خدا کے رسول سے کیا رشتہ، نعوذ باللہ، ایسا سب جملہ استعمال کیا. اگر کسی نے سید الشہداء کو اور کچھ سخت باتیں کہیں، سید الشہداء نے تحمل فرمائے، لیکن یہاں جو اس نے رسول خدا سے رشتے کو شک میں ڈالا، رسول خدا کی اس رشتے کے احترام میں سید الشہداء نے کہا کہ خدا تمہیں آگ کے عذاب میں مبتلا کرے. اور اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا کہ اس کا پاؤں گھوڑے کی لگام میں پھنس گیا، گھوڑے نے اس کو زمین پہ گرا دیا، یہ ایسے ہی لٹکا رہا اور وہ گھوڑا آگ کی ایک خندق جو خیموں کے پیچھے لگی ہوئی تھی اس کے اطراف میں چلا گیا. یہ شخص جو گھوڑے کی لگام سے بند گیا تھا، یہ اس خندق میں گر گیا، گھوڑا خندق کے چاروں طرف پورے دائرے میں گھوما، جب وہ گھوما تو یہ خندق کے اندر اس آگ کے اندر جلتا رہا. پورا دائرہ کاٹنے کے بعد وہ دوبارہ لشکرگاہ میں واپس آیا اور عین اس جگہ آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سید الشہداء کھڑے تھے. تو یہ شخص پوری آگ میں جلنے کے بعد کوئلے میں تبدیل ہو چکا تھا. سید الشہداء نے سجدہ شکر انجام دیا کہ خدا نے اتنی جلدی میری آواز سنی. کیوں سید الشہداء نے ایک کام کیا، یہاں پر ابن فاطمہ ہونے پہ اصرار کیا، نواس رسول ہونے پہ اصرار کیا، اور میدان کربلا میں اس موقع پر بدعا دی جب کسی نے رشتے کا انکار کیا. کیوں؟ سید الشہداء کے پاس سب سے بڑا حربہ میدان کربلا کے اندر رسول سے اپنا رشتہ تھا، سب سے بڑا ہتھیار یہی تھا. سید الشہداء کے پاس شمشیریں کم تھیں، نیزے کم تھے، لیکن سید الشہداء جس چیز کے ذریعے لوگوں کو جگانا چاہتے تھے وہ یہ تھی کہ تم سمجھتے ہو کہ میں کون ہوں. یعنی عاشور کے دن ایسا بھی ہوا ہے جس کے اوپر شاید ہم کل پہنچ پائیں، وہ یہ کہ سید الشہداء نے میدان جنگ کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں. سید الشہداء اس پہ اصرار کر رہے تھے تاکہ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ وہ دین اسلام سے دور ہٹ رہے ہیں اور میں انہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں. اب یہاں پر سید الشہداء نے اور بھی اصرار فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرا سلام ہو، میں حسین آپ کا بیٹا، میں حسین ابن فاطمہ آپ کا بیٹا اور آپ کا نواسا ہوں. اب غور فرمائیے گا، سید الشہداء نے غدیر کو کس طرح منعکس کیا، غدیر کے مفہوم کو یہاں پہ دکھایا. فرمایا، میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جسے امت کی ہدایت اور رہبری کے لیے آپ نے اپنا جانشین بنایا ہے. جدیر کا مفہوم، من کنت مولاہ فہذا علی المولا کا مفہوم. فرمایا میں وہ ہوں جس کو آپ نے امت کی رہنمائی اور امت کی ہدایت کے لیے جانشین بنایا ہے. سید الشہداء ایک طرف سے غدیر پہ اشارہ فرمانے ہیں، دوسری طرف سے رسول خدا کے اس قول کو ارشاد فرمانے جس میں رسول خدا نے کہا تھا الحسن والحسین امامان قاما او قعودا. حسن و حسین دو امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں. سید الشہداء سب کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو میں کون ہوں. میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ یزید کے پاس حکومت کا کوئی حق نہیں ہے تو مجھے اعتراض کا حق کس نے دیا ہے؟ یزید کس کے حق کو چھین رہا ہے؟ فرمانے یزید میرے حق کو چھین رہا ہے، حق کی حاکمیت میرے پاس ہے. میرے خیال میں یہ جملات ان لوگوں کے لیے بہت اچھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سید الشہداء صرف یزید کے خلاف اعتراض کرنا چاہتے تھے، حاکمیت نہیں چاہتے تھے. اس سے بڑھ کر اور کیا جملہ ہوگا جس میں وہ امت کی ہدایت اور امت کی رہبری کی باتیں کر رہے ہیں. فرمایا میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جسے امت کی ہدایت اور رہبری کے لیے آپ نے جانشین بنایا تھا. اے رسول آپ گواہ رہیے کہ اس امت نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، اس امت نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. ابھی کوفہ کے خطوط نہیں آئے ہیں، ابھی حقیقت یہ ہے کہ مولا نے صرف یزید کے خلاف اعلان اعتراض کیا ہے، یہ کہا ہے کہ ہم اسے قبول نہیں کریں گے. مثلی لا یبایعو مثلہ، اس مسئلے میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا، کوئی سید الشہداء کی طرح یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے. نہیں، مدینہ بیعت کر چکا ہے حقیقت، لوگ پورے دنیا اسلام میں بیعت کر رہے ہیں. لہذا سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اب گواہ رہیے کہ میں نے اعتراض کیا لیکن قوم نے میرا ساتھ نہیں دیا. خذلونی مجھے ترک کر دیا، ولم یحفظونی انہوں نے میری حفاظت نہیں کی. یعنی سید الشہداء صاف ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس قوم نے میری حفاظت کے لیے کوئی کام نہیں کیا، یعنی انہوں نے میرا دفاع نہیں کیا، انہوں نے مجھے یزید کے سامنے تنہا چھوڑ دیا. واضح رہے کہ سید الشہداء امت کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں، ورنہ ان کا خاندان تو ان کا ساتھ دے رہا ہے، ان کے خاندان کا ایک جوان ان کے ساتھ ہے لیکن امت ساتھ نہیں دے رہی ہے. فرمایا یہ آپ کی بارگاہ میں میری شکایت ہے یہاں تک کہ میں آپ سے مل جاؤں. واضح اشارہ ہے کہ میں آپ سے ملاقات کے منتظر ہوں، شہادت کا متمنی. یہ ایک قول، اور اب دوسرے قول میں دیکھیے تو بہت واضح کر کے ارشاد فرمایا اللہم ایک دفعہ پھر تشریف لے گئے قبر مقدس پر. یوں تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دو دفعہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس سے زیادہ بھی تشریف لے گئے، کئی دفعہ گئے ہیں. اللهم ان هذا قبر نبيك محمد وانا ابن بنت نبيك. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. پچھلے والے قول میں سید الشہداء نے رسول اللہ کو خطاب کیا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ ارشاد فرمایا تھا. اب اس قول میں خدا کو خطاب کیا ہے، فرمایا اللهم، اے اللہ، ان هذا قبر نبيك، اے اللہ بار الہ یہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے. وانا ابن بنت نبیک، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. دوبارہ سید الشہداء اصرار کر رہے ہیں کہ میرا نبی کے ساتھ رشتہ براہ راست رشتہ. پچھلے قول میں بی بی کا واضح طور پر نام بھی دیا تھا، کیوں بی بی کا نام لیا تھا؟ تاکہ دنیا کو یاد آئے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی رضایت پر نبی راضی ہوتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں. فرمایا میں تیرے نبی کی صاحبزادی کا بیٹا ہوں. وقد حذرنی من الامر ما قد علمتا، بار الہ جو کچھ میرے لیے پیش آیا ہے تو اس سے آگاہ ہے. اللہم انی احب المعروف وانکر المنکر. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تصور رسول سید الشہداء نے مدینے سے ہی دینا شروع کر دیا تھا. فرمایا خدایا تو جانتا ہے کہ میں نیکی اور بھلائی کو چاہتا ہوں اور برائی سے نفرت کرتا ہوں. واسألک یا ذا الجلال والاکرام بحق القبر ومن فیہ الا اخترت لی ما هو لك رضا ولرسولک رضا. اے ذو الجلال والاکرام، اس قبر اور صاحب قبر کے واسطے سے تجھ سے درخواست کرتا ہوں، میرے لیے وہ راہ پسند فرما جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضایت اور خوشنودی ہو. سید الشہداء نے چند جملات کے اندر اپنے رشتے پر اصرار کیا اور اپنی پوری تحریک کا ایک مخصوص مطلب بیان کر دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. البتہ یہاں پر میں مجبور ہوں پھر تھوڑا سا رک کر، گرچہ اگر اتنی ہم رکتے رہے تو پھر ہم شاید تین دن کے اندر تمام اقوال کو پورا نہ کر پائیں، لیکن مجبور ہوں کہ رک کر ایک اور مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کروں. مجھے بعض اوقات یوں احساس ہوتا ہے کہ سید الشہداء اپنی ایک شہادت کے ذریعے سے چار گروہوں کو پیغام دے رہے ہیں، چار گروہوں کو پیغام دے رہے ہیں. درحقیقت چار محاذ کے اوپر کام کر رہے ہیں. دو محاذ ان لوگوں کے ہیں جو سید الشہداء کے مقابلے میں ہیں، اور دو محاذ ان لوگوں کے ہیں جو سید الشہداء کے بظاہر ساتھ ہیں لیکن اس وقت ساتھ نہیں دے رہے. دو جو مقابلے میں ہیں، ایک یزید ہے، یزید وقت، اور ایک یزیدیت ہے جو قیامت تک آنی ہے. سید الشہداء دونوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں، ایک یزید کا، یزید ابن معاویہ کا جو 61 ہجری میں. سید الشہداء بخوبی واقف ہیں کہ اس یزید ابن معاویہ کا مقابلہ کرنا مشکل نہیں ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں میدان میں آ گیا، یہ اسی سے نابود ہو جائے گا، اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ سید الشہداء صبر کریں گے، جب وہ صبر کریں گے خدا کی نصرت آئے گی. جیسی خدا کی نصرت آتی ہے ظالم ذلیل ہو جاتا ہے، یہ خدا کا قانون ہے. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنوں کے لیے، منافق اس بات کو نہیں جانتے. گزشتہ تمام حوادث میں یہ ثابت ہو رہا تھا تاریخ انبیاء کے ذریعے سے کہ خدا کی نصرت جیسے ہی آئے گی ظالم کو ذلیل ہونا پڑے گا. سید الشہداء جانتے تھے کہ یزید ختم ہو جائے گا، اس کے اندر بقا نہیں. دو تین سال حکومت بھی کر لے شاید، لیکن اس کا نام مٹ جائے گا، اس کا کام ختم ہو جائے گا. اصل مارکا یزیدیت کے خلاف تھا. یزیدیت کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ یزیدیت کا مقابلہ کرنے کے لیے سید الشہداء ایک اصل کو زندہ کرنا چاہتے تھے، ایک ایسے اصل کو زندہ کرنا چاہتے تھے کہ اگر وہ زندہ ہو جائے پھر کسی یزیدیت کے لیے موقع نہیں رہے گا. اپنے آپ سے پوچھیے گا، یزیدیت کب آگے بڑھتی ہے؟ کوئی ظالم حکمران کب جرأت پاتا ہے کہ وہ دین اسلام کے احکام کو تبدیل کرے؟ کسی ظالم کی جرأت نہیں ہو سکتی اگر لوگ نہیں انل منکر کر رہے ہیں. اگر لوگوں میں نہیں انل منکر کی ہمت ہو کسی ظالم کی جرأت نہیں ہوگی. کوئی ظالم پہلے دن سے اتنا طاقتور نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ اپنے ظلم کو بڑھاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے. اگر قوموں کے اندر نہیں انل منکر کی عادت ہو کہ جیسی برائی کو دیکھیں گے اس کے مقابلے میں رد عمل دکھائیں گے، کبھی برائی نہیں پھیل سکتی. قوموں کی مصیبت یہ ہے، ان کی مشکل یہ ہے کہ یہ نہیں انل منکر کو ترک کرتے ہیں، امر بالمعروف نہیں انل منکر کو ترک کرتے ہیں. جیسی امر بالمعروف نہیں انل منکر کو ترک کرتے ہیں، اچھائیاں ختم ہونے لگتی ہیں، برائیاں پھیلنے لگتی ہیں، ظالم اور ظالموں کی حمایت کرنے والوں کی جرأتیں بڑھ جاتی ہیں. سید الشہداء نے یزیدیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اصل کو فروغ دیا، اور وہ اصل تھا امر بالمعروف اور نہیں انل منکر. کہ اگر قوم کو یہ پتا چل جائے کہ امر بالمعروف نہیں انل منکر ہر صورت میں انجام دینا ہے، پھر کوئی تاریخ میں یزید نہیں آ سکے گا. سید الشہداء نے اس کے اوپر اصرار کیا، اور اس کے اوپر اصرار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کو ثابت کیا، وہ یہ کہ امر بالمعروف نہیں انل منکر کا درجہ کون سا ہے. اس کے اوپر ڈاکٹر ابراہیم آیتی نے بہت خوبصورت بیان کیا. انہوں نے فرمایا کہ سید الشہداء سے پہلے لوگ سمجھتے تھے امر بالمعروف نہیں انل منکر یہ ہے کہ کوئی قصاب مثلا گوشت کم وزن کا بیچ رہا ہے، اس سے کہا جائے کہ وزن پورا کرو، یہ امر بالمعروف نہیں انل منکر تھا. کوئی مثلا عورت بے پردہ ہے، اس سے کہا جائے پردہ کرو. مثلا کہیں پر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، اس سے کہا جائے کہ نماز پڑھو. یہ سب یقیناً امر بالمعروف نہیں انل منکر ہے، لیکن سب سے اہم امر بالمعروف نہیں انل منکر کون سا ہے؟ ظالم و جابر کے سامنے کھڑے ہو کر حق کی بات کہنا، یہ سب سے اہم امر بالمعروف نہیں انل منکر ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دکاندار اگر اپنے ناپ تول کے اندر کمی کرے گا تو چند گاہکوں کو نقصان پہنچائے گا، لیکن اگر ایک حکمران ظلم کرنا شروع کرے گا تو پوری قوم کو نقصان پہنچائے گا، اللہ کے دین کو نقصان پہنچائے گا. بالاخص اگر امر بالمعروف نہیں انل منکر کا تعلق حکمران کے دین اسلام میں دخالت دینے سے ہو. اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، یہ نماز نہیں پڑھتا یہ جرم ہے، اس کے خلاف امر بالمعروف نہیں انل منکر ضروری ہے. لیکن اگر ایک حکمران بے نمازی کی ترویج شروع کر دے، اب امر بالمعروف نہیں انل منکر کس حد پہ ہونا چاہیے؟ اس ایک انفرادی عمل کے مقابلے میں تو یہاں تو 25 گنا زیادہ ہونا چاہیے. لہذا میں بعض اوقات تعجب کرتا ہوں اپنے بعض دوستوں سے، یہ ہمارے بعض دوست احباب اتنے مقدس ہوتے ہیں کہ اگر ایک سٹنگ کے اندر بیٹھیں اور ایک عورت بے پردہ آ جائے تو اس پر اعتراض کرتے ہیں.
اور پورے معاشرہ کے اندر کروڑوں ٹیلی ویژن کے ذریعے فحشا پھیلائی جا رہی ہے, اس کے اوپر نہیں بولتے. اس کے اوپر کیوں نہیں بولتے؟ ایک عورت کی بے پردگی ایک آدمی کو متاثر کر رہی ہے, 20 آدمیوں کو متاثر کر رہی ہے, تو اس کے اوپر بولنا ضروری سمجھتے ہیں, بالکل حق ہے کہ بولتے ہیں. لیکن یہ ٹیلی ویژن چینل اربوں انسانوں کو فحشا کی طرف لے کر جا رہے ہیں, ان کے خلاف کوئی نہیں بولنا چاہتا. ان کو ہم کیوں تحمل کریں؟ ان کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی. نتیجہ یہ کہ وہ فحشا اور بے حیائی جو ہم ایک بے پردہ عورت کو روک کر چاہتے تھے کہ روکے, ہم ان انڈیویجولز کو روک رہے ہیں, اور وہاں سے وہ کروڑوں کروڑوں کی مقدار میں فحشا کا درس پوری دنیا کو پھیلا رہے ہیں, اربوں انسانوں کو مبتلا کر رہے ہیں. بھارت سعید الشہدا نے یزیدیت کا مقابلہ کیا اصل امر بالمعروف نہی عن المنکر کو زندہ کر کے. سعید الشہدا نے اس کے ساتھ ساتھ ایسے انسانوں کو بھی پیغام دیا جن کا بظاہر اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. سید الشہدا نے اس گروہ کو بھی مورد خطاب قرار دیا. اس گروہ کو کس طریقے سے مورد خطاب قرار دیا؟ مثلا کوئی عیسائی, کوئی یہودی, کوئی ہندو جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتا, اللہ کی کتاب کو نہیں پہچانتا, سید الشہدا کے نواسے رسول ہونے کو نہیں پہچانتا, ان لوگوں کو سید الشہدا نے کس طرح متاثر کیا؟ ان کو سید الشہدا نے صرف ایک پیغام دیا, جہاں کہیں ظلم دیکھو تم عدل و انصاف کے لیے مقابلے پہ کھڑے ہو جاؤ. اس عنوان سے سید الشہدا کے پیغام آفاقی پیغام تھے. یعنی اگر سید الشہدا کہہ رہے تھے امر بالمعروف نہی عن المنکر, شاید کوئی کہے یہ اسلامی پیغام ہے, یہ صرف مسلمانوں کے لیے, شاید بات صحیح ہے. لیکن جب سید الشہدا نے کہا کہ میں عدل و انصاف چاہتا ہوں, میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتا ہوں, اب یہ پیغام آفاقی پیغام ہے. اب یہ مثلا مہاتما گاندھی کو بھی سمجھ میں آتا ہے, اب یہ مثلا برنارڈ شاہ کو بھی سمجھ میں آتا ہے, سب کو سمجھ میں آنے لگتا ہے. کیوں؟ عدل و انصاف کا پیغام کس کو سمجھ میں نہیں آئے گا؟ کون سا انسان ہے جس کو نہیں معلوم ظلم کے خلاف بولنا چاہیے؟ ہاں, سید الشہدا نے ان تمام انسانوں کو زبان دے دی جو سمجھ رہے تھے ظلم کے خلاف طاقت ہوتے ہوئے بولنا چاہیے. سید الشہدا نے ان تمام کو ایک اور زبان دی, کہا نہیں, ظلم کے خلاف حتیٰ اس وقت بھی بولنا چاہیے جب تمہارے پاس طاقت نہیں ہے. اگر مشکل کوئی بنیادی مشکل ہے تو ظلم کے خلاف اس وقت بھی بولنا چاہیے جب طاقت نہیں ہے. دیکھو میرے پاس طاقت نہیں تھی اور میں نے ظلم کے خلاف بولنے کی جرات دکھائی. پھر سید الشہدا نے امیدیں دے دی. میں سید الشہدا کی آفاقی پیغام عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. مثلا کوئی انسان جیل کے اندر پڑا ہے, تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے, اس کے نکلنے کی کوئی امید نہیں ہے, سب کو معلوم ہے یہاں پہ قربان ہو جائے گا. اگر سید الشہدا کی جیسی داستان نہ ہو تو ایسے کسی انسان کو کوئی امید نہیں ملے گی. سید الشہدا کی داستان دیکھنے کے بعد, واقعہ کربلا کو دیکھنے کے بعد, کتنا ہی آدمی کچل رہا ہو امید اس کے ذہن میں زندہ رہے گی. کیوں؟ کہ اگر سید الشہدا کو کربلا جیسے دور افتادہ علاقے کے اندر اس طرح سے شہید کیا گیا کہ کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا, لیکن خدا نے ان کا پیغام زندہ کر دیا, شاید میرا پیغام بھی زندہ ہوگا. جنہوں نے سید الشہدا سے سیکھا انہوں نے خوب سیکھا. مثال کے طور پر شاید آپ نے نام سنا ہو, انقلاب سے پہلے بادشاہ کے خلاف تحریک چلانے والوں میں ایک عالم کا نام تھا نواب صفوی نام کر کے. ایک عالم تھے, بزرگوار عالم, مجاہد عالم, بادشاہ کے خلاف تحریک چلاتے ہیں, بادشاہ کے کارندے ان کو ایک موقع پر پکڑ لیتے ہیں, پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں. 5 منٹ کا سمری ٹرائل ہوتا ہے اور کورٹ مارشل کرتے ہوئے ان کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے. شدید بارش کے وقت میں چھوٹی سی ایک جیل کے اندر, جہاں کسی کے پہنچنے کا کوئی امکان نہیں تھا, نواب صفوی کو اس بارش کے وقت میں فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ آخری وقت ہے آپ کا. ان کے ساتھ 2-3 افراد اور بھی تھے. نواب صفوی سے پوچھتے ہیں آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ شہید کو مکمل یقین تھا کہ خدا میری داستان کو باقی رکھے گا. شہید نے صرف ایک خواہش کا اظہار کیا, کہا میں مولوی ہوں, میں چاہتا ہوں میں اپنی ابا قبا میں مارا جاؤں. کہا میری ابا قبا لے کر آؤ. انہوں نے کہا کہ آپ کا ماما ہمارے پاس نہیں ہے, آپ کی ابا ہمارے پاس نہیں ہے, قبا پڑی ہے. کہنے کہ ٹھیک ہے جتنا ہے میں مجھے پہناؤ, میں مولوی مرنا چاہتا ہوں. ان کو پہنا دیا گیا, فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. کب کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے, 40-42 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ان کو فائرنگ کر کے ختم کر دیا گیا. نہیں معلوم کس انسان نے اس کی ایک تصویر کھینچ لی, آج تک وہ تصویر باقی ہے جس میں نواب صفوی اپنی زندگی کے آخری وقت میں وہ قبا پہنے ہوئے کھڑے اور فائرنگ اسکواڈ کے سامنے بہادری سے کھڑے. نواب صفوی اور ایسے انسانوں کو کس نے ہمت دی ہے کہ وہ آخری وقت تک جرات دکھاتے ہیں؟ سید الشہداء نے ہمت دی ہے جس کی لاشوں کو بھی پامال کر دیا دشمنوں نے، لیکن خدا نے متعال نے پیغام زندہ کیا، تو سید الشہداء نے افاقی پیغام دی، تو سید الشہداء نے یزید کا مقابلہ کیا، یزیدیت کا مقابلہ کیا، مسلمانوں کو ایک پیغام دیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ اگر کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا دنیا میں کوئی یزید نہیں آ سکے گا. اس کے بعد انسانوں کو پیغام دیا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا پیغام، بدترین حالات میں قربانی اور ایثار کا پیغام، اپنے ہدف سے امید رکھنے کا پیغام. اور اب میں ایک اور بات عرض کروں گا، ان تمام پیغاموں کے ساتھ اپنے ماننے والوں کو، شیعوں کو ایک اور پیغام دیا. میں نہیں کہوں گا اس کو پیغام، بلکہ کہوں گا ذمہ داری دی. وہ ذمہ داری کیا دی؟ دنیا میرے نام کو کتنا ہی مٹانے کی کوشش کرے، تم مٹنے نہ دینا، تم ذکر کرتے رہنا. سید الشہداء نے خاص پیغام دیا. ان کو معلوم تھا کوئی کافر اور عیسائی شاید کربلا نہیں منائے گا، ان کو معلوم تھا کہ شاید عام مسلمان کربلا نہیں منائے گا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میرے والد کے شیعہ کربلا ضرور منائے. تمام ائمہ نے اس پہ اصرار کیا، کہا ہمارا ماننے والا کربلا منائے گا. جزا رکھی اس کے اوپر، اہل بیت کی شفاعت کے وعدے کیے، اہل بیت کی مودتوں کے وعدے کیے. یہ سب کام کیوں کیے؟ کسی اور قوم کو یہ ذمہ داری نہیں سونپی جا سکتی تھی کہ وہ کربلا کو زندہ کرے، شیعہ کو ذمہ داری دی کہ وہ کربلا کو زندہ کرے. بس شیعہ کو بہت بڑی فضیلت دی، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ دیا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ مثال کے طور پر اب شیعہ کی ذمہ داری امر بالمعروف نہیں یعنی منکر نہیں ہے، نہیں. اگر دوسروں کی ذمہ داری امر بالمعروف ہے تو شیعہ کی ذمہ داری 10 گنا بڑھ کر ہے. بالکل اس طرح جیسے مسلمان بہت تھے، عبداللہ بن عمر بھی مسلمان تھا، عبداللہ بن زبیر بھی مسلمان تھا، لیکن سید الشہداء نے خود اٹھ کر جہاد کیا، کہا میں امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کروں گا. جس طرح سید الشہداء نے اس موقع پر دنیا کے تمام انسانوں کی خاموشی کے مقابلے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو کیا، شیعہ کی ذمہ داری بھی ایسی ہے. اور میں اس معاملے میں عرض کروں گا، میں سمجھتا ہوں سادات کی ذمہ داری دوسروں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہے. سید الشہداء کے اس رشتے کے تقدس میں سمجھتا ہوں سادات کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں بھی آگے رہے اور عزاداری سید الشہداء کے اندر بھی آگے رہے. بدقسمتی ہمارے ساتھ بر صغیر میں یہ رہی کہ ہم نے اپنے پیغام کے کچھ حصے کو لیا اور بہت سارے حصوں کو چھوڑ دیا. البتہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جتنا حصہ سمجھ میں آیا اس کو انجام دے دیا کم از کم، تو بر صغیر میں عزاداری پھیل گئی. اور آپ ایک عجیب کردار دیکھیں گے، یہ آخری جملہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. بعض اوقات خدا چاہتا ہے کوئی کام کسی کے ذریعے سے انجام پائے، خود اس کو بھی پتا نہیں ہوتا میرے کام کی نوعیت کیا ہے، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا میرے کام کی گہرائی کتنی ہے. مثال کے طور پر جو برے صغیر سے اٹھ کر دنیا کے مختلف کونوں میں پہنچے اور انہوں نے وہاں پہنچ کر عزاداری سید الشہداء کو قائم کیا، آیا واقعا ان کو پتا تھا کہ وہ کون سی تاریخی ذمہ داری انجام دے رہے؟ وہ شاید بس اتنا سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم یہ عزاداری کر رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھنا ہے. ان کو سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ ہم حسین کا پیغام لے کر مثلاً دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہے ہیں. انہوں نے شاید اپنی جنت کے لیے کام کیا ہو کہ ہم کسی طرح جنت میں پہنچ جائیں، بس ہمیں عزاداری کرنی ہے. شاید انہوں نے بہت کوشش بھی نہیں کی ہو کہ عیسائیوں کو اس میں کیسے بلانا ہے. میرے خیال میں زیادہ تر کوئی کوشش نہیں کی جاتی. جہاں تک میں دنیا کے مختلف جگہوں پر عزادار ہونے والی عزاداری کا جائزہ لیتا ہوں تو دیکھتا ہوں بہت زیادہ کوشش نہیں ہوتی کہ عیسائی بھی آئیں گے اس کے اندر یا غیر مسلمان بھی آئیں گے. لیکن کم از کم کام کیا ہوتا ہے، سید الشہداء کا پیغام ان علاقوں تک پہنچ جاتا ہے. یہ کام بھی ہونا تھا. اور شاید قوم کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑے کینوس کے اوپر کس طریقے سے انجام پا رہا ہے. یہ سب کام ہونے ہیں. بس مختلف قوموں کو مختلف پیغام دیا، مختلف دشمنوں کا مقابلہ کیا اور مختلف دوستوں کو ذمہ داریاں دی. اور اس حساب سے تشیع و سادات اور اہل بیت کے ماننے والوں کی ذمہ داریاں دوسری تمام قوموں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، اور شاید اسی بنا پر جزا بھی زیادہ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. مدینہ میں سید الشہداء کی مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان میں 3 ملاقاتیں سر فہرست بیان کی جاتی ہیں. ایک وہ ملاقات ہے جو عمر اطرف سے ہوئی، عرض کروں گا کون ہے، دوسری ام سلمہ سے، حضرت بی بی ام سلمہ سے، اور تیسری محمد ابن حنفیہ. عمر اطرف بھی امیر المومنین کی نسل سے ایک بھائی ہیں جو سید الشہداء کے سوتیلے بھائی کہلائیں گے، وہ بھی یہاں پر ہیں. آتے ہیں سید الشہداء کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے بھائی، میں نے
امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام دیتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ روایت سنی ہے. اب سماعت فرمائیے گا. کتاب الحوف کے مطابق عمر اطرف نے یہ موضوع کچھ اس طرح امام کی خدمت میں پیش کیا. اے برادر, بھیا حسن نے والد گرامی سے روایت نقل کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا. عمر اطرف جو سوتیلے بھائی ہیں وہ سعید الشہداء سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے امام حسن مصطفیٰ نے خبر دی ہے ہمارے والد گرامی سے روایت کرتے ہوئے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ یزید ابن معاویہ کی مخالفت کے نتیجے میں آپ شہید کر دیے جائیں گے. اور یہ خبر جو بھائی نے دی تھی ایک حقیقت بن جائے گی. لیکن اگر آپ یزید کی بیعت کر لیں تو یہ خطرہ ٹل جائے گا اور آپ کی جان محفوظ رہے گی. اب مشورہ دینے والے نے سچائی کے ساتھ مشورہ دیا ہے, صداقت کے ساتھ مشورہ دیا ہے, لیکن گہرائی کی کمی ہے. وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, تمام مشورہ دینے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ سید الشہداء نے یزید کا مقابلہ کرنا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اس مقابلے میں آپ نہیں جیتیں گے, چونکہ آپ جب یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے تو آپ شہید ہو جائیں گے, یزید بچ جائے گا, گویا اس میں آپ کی شکست ہو جائے گی. شکست کا تصور ان کے ذہن میں کیوں آ رہا ہے؟ یہ سمجھ رہے ہیں سید الشہداء نے یزید کا مقابلہ کرنا ہے, اور جیسے آپ شہید ہوں گے گویا آپ میدان جنگ ہار گئے. اب سید الشہداء یہ نہیں بتا پاتے, جو اہل نہیں ہے اس کو نہیں بتا سکتے کہ میرا مقابلہ بہت بڑا مقابلہ ہے, میرا مقابلہ اس چھوٹے سے یزید سے نہیں ہے. میں جو انسانیت کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ بہت بڑا پیغام ہے. سید الشہداء نے اس طرح سے فرمایا, حدثنی ابی ان رسول اللہ اخبرہ بقتلہ وقتلی. چونکہ عمر اطرف نے یہ کہا تھا کہ مجھے بھائی نے بتایا ہے کہ والد نے یہ بتایا, تو اب سید الشہداء عمر اطرف کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں زیادہ باخبر ہوں. فرماتے ہیں مجھے والد گرامی نے بتایا, یعنی تم نے بھائی سے سنی ہے اور بھائی نے والد سے سنی ہے, جبکہ میں نے خود براہ راست والد سے سنا ہے. حدثنی ابی, مجھے والد گرامی نے بتایا, ان رسول اللہ, کہ رسول خدا نے ان کو, اخبرہ بقتلہ وبقتلی, کہ رسول خدا نے ان کو بتایا کہ وہ بھی شہید ہوں گے, یعنی والد گرامی امیر المومنین, اور میں بھی شہید ہوں گا. فرمانے مجھے والد گرامی نے بتا دیا ہے کہ میرے والد گرامی بھی شہید ہوں گے اور میں بھی شہید ہوں گا, اور ان کو رسول خدا نے بتایا تھا. وَأَنَّ تُرْبَتَهُ تَكُونُ بِالْقُرْبِ مِنْ تُرْبَتِي, اور مجھے میرے والد نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کو رسول اللہ نے بتایا تھا کہ علی تمہاری اور حسین کی قبریں نزدیک ہوں گی. سید الشہداء نے اتنی تفصیل کیوں بتائی؟ عمر اطرف کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ کو اتنا پتا ہے تو مجھے بہت کچھ پتا ہے, مجھے ساری تفصیل پتا ہے. فرمانا اگر آپ کو اتنا پتا ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا تو مجھے یہ بھی پتا ہے میری تربت کہاں پر ہوگی, میں آپ کی خبر کی بھی خبر دے سکتا ہوں. اگر ان کی کوفہ میں ہے, میری کربلا میں ہے, ہم دونوں کی خبریں نزدیک ہوں گی. واللہ وان تربته تكون بالقرب من تربتي, ان کی لحد میری لحد کے نزدیک ہوگی. اتظن انك علمت ما لم اعلمه, کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں پتا ہیں جو مجھے نہیں معلوم؟ سید الشہداء نے اب کھل کر کہا کہ اگر جاننے کی بات ہو تو آپ کو زیادہ معلوم نہیں ہو سکے گا, مجھے زیادہ معلوم ہے. واللہ لا اوتی الدنیا من نفسی ابدا, خدا کی قسم, فرمایا خدا کی قسم میں کبھی ذلت اور پستی برداشت نہیں کروں گا. آپ کو یاد ہے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سید الشہداء بار بار عزت اور ذلت کا حوالہ دے رہے ہیں. کیوں؟ سید الشہداء کو پتا ہے یزید کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے مجھے پستی میں دیکھنا, نعوذ باللہ. فرمانے عمر اطرف آپ یقین رکھیے کہ میں کبھی ذلت اور پستی میں مبتلا نہیں ہوں گا. یعنی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے شہید ہونے سے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی, ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا, ہم کبھی عزت ذلت اور پستی کو برداشت نہیں کریں گے. واللہ لا اوتی الدنیا من نفسی ابدا, یعنی بیعت کی پستی بھی شامل ہے اس کے اندر, کہ نہ میں بیعت کروں گا کہ پستی ہو اور نہ میں ایسی شہادت دوں گا کہ جس میں پستی ہو, نہیں, میں پستی. واللہ لا اوتی الدنیا من نفسی, خدا کی قسم میں کبھی ذلت اور پستی برداشت نہیں کروں گا. اس کے بعد پھر دوبارہ بلکہ سے بارہ بی بی کا حوالہ دے رہے ہیں. فرمایا وَلَتَلْقَيَنَّ فَاطِمَا أَبَاهَا شَاكِيَةً مَا لَقِيَ ذُرِّيَّتَهَا مِنْ أُمَّتِهِ, فرمایا میں کبھی پستی نہیں دکھاؤں گا. اس کے بعد دوسرا جملہ سنیے گا, اور میری والدہ فاطمہ اپنی والد سے ملیں گی تو ان کے حضور اس سلوک کی شکایت کریں گی جو امت رسول نے اولاد فاطمہ کے ساتھ دکھایا. فرمایا میں مظلومیت میں مارا جاؤں گا, مظلومیت میں مارا جاؤں گا, اتنی مظلومیت میں مارا جاؤں گا کہ ہماری والدہ جا کر رسول خدا سے شکایت کریں گی کہ آپ کی امت نے میرے بچوں کے ساتھ کیا کیا, لیکن مطمئن رہو میں کبھی پستی قبول نہیں کروں گا. شہادت قبول کروں گا, مظلومیت قبول کروں گا, لیکن نہ بیعت کی پستی قبول کروں گا نہ پست موت قبول کروں گا. وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ أَذَاهَا فِي ذُرِّيَّتِهَا, اور جو کوئی اولاد فاطمہ کو اذیت پہنچائے گا تو چونکہ جناب فاطمہ کو رنجیدہ کرے گا وہ ہرگز جنت کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا. سید الشہداء بار بار بی بی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بی بی کے لیے مشہور و معروف روایت صحیح مسلم, صحیح بخاری اور تمام اہل سنت کی بڑی کتب کے اندر, اور ہمارے پاس تو یقیناً موجود, کہ من آذاها فقد آذانی, جس نے مجھے اذیت پہنچائی, فاطمہ کو اذیت پہنچائی, اس نے مجھے اذیت پہنچائی. سید الشہداء فرما رہے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, اگر کسی نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے بی بی کو اذیت پہنچائی, اور جس نے بی بی کو اذیت پہنچائی وہ ہرگز جنت کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا. اس کے بعد ایک اور ملاقات ہوئی بی بی ام سلمہ سے. بی بی ام سلمہ کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے. آپ جانتے ہیں کہ بی بی ام سلمہ واقعہ حدیث کسا کے اندر تشریف فرمائے, اور رسول خدا نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ آپ حق پر ہیں لیکن یہ مقام اہل بیت کا مقام ہے, اس خاطر آپ چادر کے اندر داخل نہیں ہو پائیں گے. بس یہ جملہ بھی بہت بڑا جملہ ہے کہ رسول خدا نے بی بی کے لیے فرمایا کہ آپ حق پر ہیں. بی بی کا بہت بڑا مقام ہے. بی بی ایک موقع پر سید الشہداء سے خطاب فرماتی ہیں اور سید الشہداء کو مشورہ دیتی ہیں, اور اس میں بیوی نے جو کچھ ارشاد فرمایا, پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. مرحوم راوندی بحرانی اور دوسرے محدثین کی روایت کے مطابق زوجہ رسول حضرت ام سلمہ کو جب امام حسین کے سفر کی اطلاع ملی تو وہ امام کی خدمت میں تشریف لائیں اور عرض کیا, لا تحزنی بخروجک الی العراق, اے میرے فرزند عراق کی سمت جا کر میرے دل کو رنجیدہ مت کرو. بی بی کو عراق سے خطرہ ہے, وہی خطرہ جو امیر المومنین کو لاحق ہوا, وہی خطرہ جو امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لاحق ہوا. تو بی بی نہیں کہہ رہی کہ یزید کے خلاف مقابلہ مت کرو, بی بی نہیں کہہ رہی کہ حسین آپ مقابلے سے دستبردار ہو جائیں, فرما رہی ہیں عراق کی سمت مت جاؤ کیونکہ میں ڈر رہی ہوں کہ اگر عراق گئے تو شہید کر دیے جاؤ گے. آپ جانتے ہیں بی بی ام سلمہ کے پاس رسول اللہ کی دی ہوئی مٹی بھی ہے, جس میں جس روایت میں رسول اللہ نے بی بی ام سلمہ کو خبر دی تھی کہ میرا ایک بیٹا کربلا کی زمین پہ شہید ہوگا. بی بی اس حادثے کو دیکھ رہی ہیں کہ سید الشہداء مدینے سے نکل رہے ہیں, ڈر رہی ہیں کہ کہیں مدینے سے نکل کر عراق کی سمت نہ جائیں, ابھی کوئی کوفے کا خط نہیں آیا ہے. آپ توجہ فرما رہے ہیں ام سلمہ کے اوپر, بی بی ام سلمہ کے اوپر, کہ بی بی ام سلمہ جان رہی ہیں کہ یہ واقعہ وہی واقعہ ہے. لہذا سید الشہداء ابھی مکہ جا رہے ہیں, ابھی عراق نہیں جا رہے, لیکن بی بی کہہ رہی ہیں عراق کی سمت مت جانا, عراق کی سمت جا کر میرے دل کو رنجیدہ نہ کرنا, کیونکہ وہ جانتی ہیں عراق سید الشہداء کی مقتل کا ہے. سید الشہداء یوں ارشاد فرماتے ہیں, سید الشہداء گویا بی بی ام سلمہ کو جانتے ہیں, ظاہر ہے کہ جانتے ہیں, اس واقعے کو پہچانتے ہیں, تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے بی بی سے یوں کہتے ہیں, یا امہ وانا اعلم انی مقتول مذبوح ظلما وعدوانا. فرمایا کہ اے بی بی کو مادر گرامی خطاب کیا, فرمایا اے اماں میں خود بہتر جانتا ہوں, یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ جانتی ہیں کہ میں شہید ہوں گا, کیونکہ سید الشہداء جانتے ہیں بی بی جانتی ہیں کہ میں شہید ہوں گا. فرما رہے ہیں میں آپ سے زیادہ اس بات کو جانتا ہوں, انا عالم یعنی آپ بھی جانتی ہیں لیکن میں زیادہ تفصیل سے جانتا ہوں اس بات کو, انا عالم میں اچھی طرح جانتا ہوں, انی مقتول مذبوح کہ میں قتل کیا جاؤں گا اور ذبح کیا جاؤں گا. سید الشہداء بی بی کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کچھ مٹی ہے جس نے میرے خون سے رنگنا ہے تو مجھے اپنے شہید ہونے کا طریقہ بھی پتا ہے کہ مجھے ذبح ہونا ہے. انا عالم میں اچھی طرح جانتا ہوں, انی مقتول مذبوح کہ میں قتل ہوں گا اور ذبح ہوں گا,
ظلمن و عدوانا, میرے اوپر ظلم کیا جائے گا, میرے ساتھ دشمنی کی جائے گی. فرمایا
وقد شاء عز وجل ان يرى حرمي ورحتي مشردين واطفالي مذبوحين معصورين مقيدين وهم يستغيثون فلا يجدون ناصرا.
جب بی بی نے دیکھا کہ سید الشہداء نے فرمایا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا, ذبح کر دیا جاؤں گا, گویا بی بی نے اس موقع پر سید الشہداء سے یوں کہا کہ اے حسین, اگر جاتے ہی ہو تو بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہو, خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ سید الشہداء نے بی بی ام سلمہ کے سامنے کیوں ارشاد فرمایا, اللہ نے یہ چاہا ہے, اللہ نے, خداوند عز و جل نے چاہا ہے کہ میرے اہل حرم اور رشتہ دار بے وطن ہوں, میرے بچے ذبح ہوں, وہ سب قیدی بنائے جائیں, انہیں زنجیروں میں جکڑا جائے, وہ مدد کے لیے پکاریں اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہو. سید الشہداء کیا کہہ رہے ہیں؟ سید الشہداء کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جبر الہی ہے کہ میرے ساتھ ایسے ہو؟ نہیں, فرمانے خدا کی رضایت اس میں ہے کہ میں ان تمام امتحانوں سے گزروں اور میرا خاندان ان تمام امتحانوں سے گزرے اور ہم خدا کی رضایت کو پورا کریں گے. سید الشہداء, اب آپ تعجب کے ساتھ دیکھیں گے کہ سید الشہداء یہ باتیں جب کر رہے ہیں, ابھی عراق کے خطوط بھی نہیں آئے ہیں, ابھی کچھ نہیں ہوا ہے. ممکن ہے سید الشہداء مکہ جائیں, پورا دنیا اسلام ان کا ساتھ دے, لیکن سید الشہداء شروع سے کہنے میں جانتا ہوں مجھے شہید ہونا. یہاں کوئی تذکرہ اس بات کر رہی ہے کہ مثال کے طور پر میں بچوں گا. کیوں ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے کہ سید الشہداء جانتے ہیں تو پھر مکہ جا کر مسلمانوں کو دعوت کیوں دی کہ میرا ساتھ دیں؟ وہاں وہ حجت پوری کرنے کے لیے تشریف لے گئے. ایک چیز وہ ہوتی ہے جو امام اپنے علم سے جانتے ہیں مستقبل کے بارے میں, اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کو ہم شرعی ذمہ داری تعبیر کرتے ہیں, امام کا اتمام حجت کرنا کرتے ہیں. ہم اور آپ بعض اوقات ان دو مسائل میں بہت زیادہ متردد ہو جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں اگر امام جانتے تھے تو عراق کیوں گئے؟ اتمام حجت کے لیے. جانتے تھے معجزاتی طور پر علم لدنی کے نتیجے میں جو عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آٹھویں امام کو پتا ہے کہ اس انگور کے اندر زہر ہے تو اب وہ انگور کو ہاتھ نہیں لگائیں گے چونکہ اس کے اندر زہر ہے. نہیں, جاننا ایک اور چیز ہے علم لدنی کے ذریعے سے, اور شرعی ذمہ داری پر عمل کرنا ایک اور چیز ہے. آپ اور میں مثال کے طور پر اگر ایک موقع کے اوپر کسی مسلمان کی جان خطرے میں دیکھیں, کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو خطرے میں دیکھیں, اور جانتے ہیں کہ ہمارے دخالت دینے سے اس کی عزت نہیں بچے گی, تو کیا ہم خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم پر ضروری ہوگا اتمام حجت کے لیے کہ ہم کودیں, جان بچانے کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں, شاید کوئی چیز پیش آئے. سید الشہداء جانتے ہیں میں نے شہید ہونا ہے, میرے اہل خانہ نے شہید ہونا ہے, یہ جاننا علم لدنی کے تحت معجزے کے لیے. اس کے بعد اگلی چیز شرعی ذمہ داری, اور اس کے ساتھ اتمام حجت. ان دو کی خاطر سید الشہداء ہر کام کو انجام دیں گے. لہذا وہ جانتے تھے کہ عصر عاشور تک لشکر ختم ہو جائے گا, اس کے باوجود لشکر سے کہا کہ تم میمنہ میسرہ اور قلب تشکیل دو, بالکل ایسے کھڑے ہو جیسے ایک لشکر کھڑا ہوتا ہے. 72 آدمیوں کا کیا مقابلہ 30,000 سے؟ لیکن سید الشہداء چاہتے تھے کہ ان کاموں کو انجام دیا جائے.
درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا.
ایک اور ملاقات محمد حنفیہ سے ہے, اور اس کے بعد امام کا وصیت نامہ کی خدمت میں عرض کروں گا. محمد حنفیہ سید الشہداء کے ایک اور بھائی ہیں, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کافی نزدیک ہیں, اہل بیت کے مخلص ہیں, تشریف لاتے ہیں اور سید الشہداء سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے اس فیصلے کے بارے میں بہت خوف ہے کہ اگر آپ تشریف لے گئے, اگر آپ مدینے سے باہر گئے, آپ شہید کر دیے جائیں گے. یوں فرماتے ہیں طبری اور دوسرے مورخین کے مطابق وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا, اے میرے بھائی, آپ مجھے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب اور محترم ہیں, اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ جس چیز کو آپ کے حق میں بھلا اور بہتر سمجھوں اس سے آپ کو آگاہ کروں. یہ ہمدردی اور شفقت کے اندر تشریف لائیں امام کے حضور اور ان کے سامنے بیان فرما رہے. میرے خیال میں جس حد تک ممکن ہو آپ کسی ایک شہر میں نہ ٹھہریں, اور اپنے خاندان کے ہمراہ کسی ایسی جگہ تشریف لے جائیں جو یزید کی دسترس سے باہر اور ان شہروں سے دور ہو, یعنی ان شہروں سے دور ہو جہاں یزید کے حکمران بیٹھتے ہیں. پھر وہاں رہتے ہوئے آپ اپنے نمائندے بھیجیں اور اپنے لیے لوگوں کی حمایت حاصل کریں.
فرمایا آپ پہلے شہروں سے دور رہیے، شہروں میں نمائندے بھیجئے، آپ مثلا کسی صحرا میں رکیے، نمائندوں کو بھیجئے تاکہ شہروں سے آپ کی حمایت جمع ہو جائے. جب شہروں سے آپ کی حمایت جمع ہو جائے تو جس شہر میں سب سے زیادہ حمایت ہو آپ اس شہر کی طرف تشریف لے جائیے. جنگی نقطۂ نظر سے، سیاسی نقطۂ نظر سے مشورہ بہت اچھا مشورہ ہے. اس صورت میں اگر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو خدا کا شکر، اور اگر کسی اور کی بیعت کر لی تب بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. محمد بن حنفی کے منصوبے کا پورا نتیجہ کیا ہے؟ آپ کو نقصان نہ پہنچے. محمد بن حنفی کیا چاہتے ہیں؟ سید الشہداء کی جان کسی طریقے سے بچ جائے. بنیادی اختلاف ان کا اور سید الشہداء کے اسی دید کا ہے. محمد بن حنفیہ چونکہ واقعی کربلا سے اس طرح آگاہ نہیں ہے تو وہ ایک ایسی ترکیب بتا رہے ہیں جس کے نتیجے میں سید الشہداء کی جان بچ جائے. اور سید الشہداء پہلی ام سلمہ کے سامنے اعلان کر چکے ہیں، بی بی ام سلمہ کے سامنے، کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے شہید ہونا ہے. اس کو میں کم کرتا ہوں. سید الشہداء نے پوچھا، آخر میں یوں فرمایا، اگر جنگ و جدال ہوئی تو آپ ظلم و ستم کا نشانہ بن جائیں گے، یوں اس قوم کے بہترین افراد کا خون ضائع ہوگا اور آپ کے اہل بیت کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. فرمایا اگر آپ نے جنگ کی تو جنگ کے نتیجے میں کچھ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، بہت سارے لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. وہ جو لوگ آپ کا ساتھ دیں گے وہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے، آپ کا خون بہ جائے گا، تو امت کے جو بہترین افراد ہوں گے ان کا خون بہ جائے گا. نہ صرف آپ شہید ہوں گے بلکہ آپ کے ساتھ امت کے بہترین افراد بھی شہید ہو جائیں گے اور آپ کے اہل خانہ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. سید الشہداء نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، فرمایا یا اخی لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا ماوى لما بایعت یزید ابن معاویہ. فرمایا اے میرے بھائی، اگر دنیا میں میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہ رہے تب بھی میں ہرگز یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ آپ ابھی باہر چلے جائیے، شہروں سے باہر چلے جائیں تاکہ آپ کی جان محفوظ رہے، جب اکثریت آپ کا ساتھ دے تب تشریف لائیں تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچے. فرما رہے ہیں آپ باہر جانے کی بات کر رہے ہیں، اگر پوری دنیا میں مجھے کوئی جگہ نہ ملے میں تب بھی یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہرگز نہیں کروں گا. یہ وہی مثلی لا یبایعوا مثلہ کی دوبارہ ایک اور تفسیر. فرمایا اگر اس وسیع و عریض دنیا میں میرے لیے کوئی پناہ گاہ یا ٹھکانہ نہ رہے تب بھی میں ہرگز یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا. جب سید الشہداء نے یہ ارشاد فرمایا تو محمد بن حنفیہ گریہ کرنے لگے اپنے بھائی کی محبت میں. اس موقع پر سید الشہداء نے اپنے بھائی سے یہ ارشاد فرمایا، یا اخی جزاک اللہ خیرا. فرمایا اے میرے بھائی، خدا نے متعال اس ہمدردی اور خیر خواہی کے عوض آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے. لقد نصحت و اشرت بالصواب، آپ نے مجھے صحیح نصیحت فرمائی، آپ نے صحیح نصیحت فرمائی اور بہت اچھی بات کی طرف اشارہ کیا، لیکن فرمایا و انا عازم علی الخروج الی مکہ، میں نے مکہ کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کر لیا ہے. میرے بھائی، بھتیجے اور پیروکاروں میں سے چند افراد اس سفر کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ افراد مجھ سے متفق ہیں، ان کے اہداف اور مقاصد وہی ہیں جو میرے پیش نظر ہیں. فرمایا کہ مجھے اپنے ان افراد کے اوپر بھرپور اعتماد ہے. آپ چاہتے تھے کہ میں چند افراد کے ساتھ مل کر باہر چلا جاؤں، میں باہر جا رہا ہوں، میں مکے کی سمجھ جاؤں گا، میں صحرا کی سمجھ نہیں جاؤں گا، اپنے ان دوستوں کے ساتھ ہوں جن کے اوپر مجھے اعتماد ہے. اب محمد بن حنفیہ کی خود کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا وہ سید الشہداء کا ساتھ دے؟ ممکن ہے تاریخ میں ہم سے کوئی پوچھے کہ محمد بن حنفیہ نے خود کیوں نہیں ساتھ دیا. سید الشہداء کا یہ جملہ ان کے جواب کے لیے، فرمایا میں عربی پڑھتا چلوں کیونکہ اس میں ایک خاص لطف ہے. فرمایا اما انت، اور آپ کیا کریں، فلا علیک ان تقیم بالمدینہ فتکون لی اینن علیہم لا تخفی انی شیئا من امورہم. فرمایا اور آپ، تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں. آپ کے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ ان تقیم بالمدینہ، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ مدینے کے اندر رہیے. فتکونوا لی عینن علیہم، تو آپ ان کے سامنے میری آنکھ بن کر رہیے گا. یہ عین کا جملہ بہت خوبصورت ہے، یعنی آپ ایسے خبر دیں مجھے جیسے میں خود مدینے کے اندر دیکھ رہا ہوں. آپ میرے مخبر بن کے رہیے، خبر دینے والے بن کر رہیے،
البتہ عین کا لفظ جاسوس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں عین کا لفظ جاسوس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مولا امیر المومنین نے اپنے خطبے کے اندر ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، اخبرانی عین لی، مجھے میری ایک آنکھ نے اطلاع دی ہے. کیا مطلب؟ یعنی میرے ایک فرد نے جو کسی علاقے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے یہ اطلاع پہنچائی ہے. تو عین کا مطلب یہ ہے کہ آپ مدینے میں یہاں پر رکیے، یہاں پہ جو حوادث پیش آ رہے ہیں، جو تبدیلیاں پیش آ رہی ہیں، اس کے بعد فرمایا وہ مجھے بتائیے. فلا تخفی عنی شیئا من امورہم، ان کی چیزوں میں سے کسی چیز کو مجھ سے مت چھپائیے گا. یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں لوگ میری حمایت نہیں کر رہے تو اسے چھپانے کی کوشش کریں. کچھ بھی ہو آپ سب کچھ میرے حضور اطلاع دیجئے. اس کے بعد سید الشہداء نے دو شعر پڑھے جس میں انہوں نے کہا کہ میں ہرگز اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور اگر میں ہٹ جاؤں تو میرا نام تبدیل کر دینا. عربی میں ایک محاورے میں کہا جاتا ہے. تو محمد بن حنفیہ سمجھ گئے کہ سید الشہداء اپنے ارادے میں کھاتے ہیں اور ضرور روانہ ہوں گے. اس کے بعد سید الشہداء کا ایک وصیت نامہ ہے. آج جیسے کہ میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا، ہم تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیں گے کیونکہ یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ ہم چاہیں گے کم سے کم کچھ اس کو ہم کور کر پائیں، اور ایک یا دو یا تین گھنٹے کے اندر میں نہیں سمجھتا کوئی بھی سید الشہداء کے ان تمام اقوال کو جمع کر سکے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. سید الشہداء نے وصیت نامہ بھی محمد بن حنفیہ کو دیا، اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ وہ محمد بن حنفیہ کے اوپر بہت اعتماد کرتے تھے. صحیح بھائی ہیں، یعنی میں نے پہلے جملہ استعمال کیا سوتیلے بھائی، تو سوتیلے بھائی ماں کی طرف سے عمر اطرف تھے، نہ کہ باپ کی طرف سے، ظاہر ہے. اور یہ بھی باپ کی طرف سے ظاہر ہے کہ سگے بھائی ماں کی طرف سے جو ہے وہ سوتیلے بھائی کہلائے گا محمد بن حنفیہ. امام کا وصیت نامہ یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا ما اوصى به الحسين ابن علي الى اخيه محمد ابن حنفيه. یہ وہ چیز ہے، یہ وہ وصیت نامہ ہے جو حسین ابن علی محمد بن حنفیہ کو کہہ رہے ہیں. ان الحسین یشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، حسین گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ. وان محمدا عبده ورسوله، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد عبده ورسوله جاء بالحق من عنده، یہ رسول اللہ کی طرف سے خبر لے کر آئے. وان الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها، جنت حق ہے، نار حق ہے، اور وہ گھڑی ضرور آئے گی جس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی روز قیامت. وان الله يبعث من في القبور، اور خدا قبروں میں موجود تمام انسانوں کو کھڑا کر دے گا. اس کے بعد بیان فرمائے کہ میں کیا کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں. البتہ یہاں پہ لطیف اور ظریف نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ امیر المومنین کی امامت کا تذکرہ کیوں نہیں فرمایا سید الشہداء نے. یہ میں حساس نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ کم سے کم ہم لوگ ان باتوں پہ توجہ رکھیں. آیا ضروری ہے کہ ہر جگہ پر تمام عقائد کا تذکرہ کیا جائے؟ آیا سید الشہداء کے لیے بھی ضروری ہے؟ بعد میں سید الشہداء نے امیر المومنین کی امامت کا تذکرہ کیا، بعد میں امیر المومنین کی حکومت اور خلافت کا تذکرہ کیا. وہ دو صحباب جو ہم پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب نماز کے اندر ہم دو گواہی دے رہے ہیں تو ہمیں گواہی دینا ضروری ہے، ہمارا ان کے ساتھ جواب یہ ہے کہ آیا ہر عبادت کے موقع پر تمام اراکین کا تفصیلی ذکر کرنا ضروری ہے؟ یعنی کہ نہیں، بعض اراکین کا ذکر کرنا کافی ہوگا بعض دوسرے اراکین کے ذکر کرنے کے مقابلے میں. یہ سید الشہداء کا وصیت نامہ ان کے سامنے ہے، اس کو ضرور مطالعہ فرمائیں. وان الله يبعث من في القبور واني لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي. فرمایا کہ مدینے سے میرا نکلنا نہ خود پسندی کی خاطر ہے اور نہ بے مقصد ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں مدینے سے اپنی خاطر نکل رہا ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں مدینے سے چل نکلا ہوں. فرمایا کہ نہ ایسا ہے اور نہ ویسا ہے، اور نہ فساد پھیلانا چاہتا ہوں اور نہ میں ظلم و ستم کرنا چاہتا ہوں. تو میرا مقصد کیا ہے؟ میں تو صرف اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. فرمایا میری نانا کی امت میں فساد آ گیا، اس کے اندر خرابیاں پھیل گئی ہیں، کوئی ان خرابیوں کو للکارنے والا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں ان خرابیوں کی اصلاح کر دوں.
انی اریدو، اس کے بعد فرماتے ہیں اریدو ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر و اسیر و بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں. اب آپ دیکھ رہے ہیں سید الشہداء کے بیانات میں دوسری دفعہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر آیا، اور آپ خاص توجہ فرمائیں کہ سید الشہداء نے اپنے وصیت نامے میں اپنے قیام کے اہداف کو بیان فرمایا. سید الشہداء کیا چاہتے ہیں؟ سید الشہداء گویا یہ چاہ رہے ہیں کہ شاید کوئی میری تقریروں کو نہ پڑھ پائے، شاید کوئی میرے بیانات کو نہ سن پائے، کم سے کم اتنا تو کرے گا حسین کے وصیت نامے کو دیکھے گا. کیونکہ وصیت نامہ انسان کا وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو اس سے تعلق رکھنے والا ہر شخص جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ وصیت نامے میں کیا ارشاد فرمایا. سید الشہداء نے اپنے قیام کے اہداف کو اپنے وصیت نامے کے اندر تحریر فرما دیا تاکہ کوئی قیام کے اہداف کے بارے میں تردد نہ کر سکے. اب آپ تعجب نہیں کریں گے کہ لوگ وصیت نامے کے اندر معمولاً ایسی چیزیں نہیں لکھتے کہ ان کی جدوجہد کا مقصد کیا ہے. سید الشہداء نے اس کام کو کیا. کیوں؟ سید الشہداء تاریخ میں آنے والے انحرافات کو دیکھ رہے ہیں. سید الشہداء جانتے ہیں لوگ میرے قیام کے اہداف کو منحرف کرنے کی کوشش کریں گے، چاہتے ہیں ان انحرافات کا مقابلہ ہو، اور انحراف کا مقابلہ ایسے ہو کہ اس کو خود وصیت نامے کے اندر تحریر فرما دیا. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں نہیں عن المنکر کروں، اور اس سیرت پر چلوں جس پر میرے جد اور میرے والد کرام علی ابن ابی طالب علیہ السلام چلتے رہے. تعجب ہے، یعنی ظاہری طور پر اس پہ بھی توجہ فرمائے کہ سید الشہداء نے جب جد کہا تو جد کا پورا نام نہیں لیا، لیکن جب ابھی کہا تو اپنے والد گرامی کا پورا نام تحریر فرمایا. چاہتے تھے امیر المومنین کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے دوبارہ واضح کر. فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولا بالحق ومن رد علی هذا اصبروا حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين. فرمایا اب اگر کوئی اس کو قبول کرتا ہے تو خدا حق کا ساتھ دے گا، اور اگر اس کو کوئی رد کرتا ہے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خدا میرے اور اس قوم کے درمیان حکم دے گا، چونکہ وہ بہترین حکم دینے والا ہے. وَهَذِهِ وَصِيَّتِي إِلَيْكَ يَا أَخِي، اور میرے بھائی یہ میری وصیت ہے جو آپ کے پاس ہے. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں خدا پر ہی توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف گریہ و زاری کرتا ہوں. سید الشہداء نے وصیت نامے کے اندر اپنے قیام کے اہداف، اب اگر کوئی سید الشہداء کے وصیت نامے پہ عمل کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں اور آپ سید الشہداء کے وصیت نامے پہ عمل نہیں کرنا چاہیں گے؟ آپ تعجب کے ساتھ دیکھیں گے کوئی ایسا وصیت نامہ نہیں لکھتا جو سید الشہداء نے لکھا. کیوں سید الشہداء نے وصیت نامے میں جائیداد کا تذکرہ نہیں کیا؟ کیوں سید الشہداء نے دنیا کی اور چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا؟ کیوں؟ اگر وہ اور چیزوں کا تذکرہ کرتے تو کچھ شاید لوگ سمجھتے یہ وصیت نامہ ہمارے لیے نہیں ہے. سید الشہداء نے اس وصیت نامے کے اندر صرف وہ باتیں لکھی جو قیامت تک جاری و ساری رہیں گی. فرمایا میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرا جو بھی عاشق میرے نام کے اوپر اذیت کرنے والا ہے وہ بھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرے تاکہ میری وصیت نامے پہ عمل کر کے دکھائے. اب میں سمجھتا ہوں ہر عاشق حسین کو چاہیے اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا میں اپنے مولا کی وصیت نامے پہ عمل کر رہا ہوں؟ کیا میں نے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی ذمہ داری کو انجام دے دیا؟ اس کے بعد سید الشہداء مدینے سے روانہ ہوئے، اور روانہ ہوتے وقت یہ جملے ارشاد فرمائے فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. جب سید الشہداء مدینے سے نکلنے لگے تو اس آئے کریمہ کو دہرایا جو حضرت موسیٰ نے مصر سے نکلتے وقت ارشاد فرمایا. فرمایا کہ قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے فخرج منها خائفا يترقب، تو حضرت موسیٰ شہر سے خوف کے عالم میں نکلے. قولا، اس موقع پہ حضرت موسیٰ نے فرمایا رب نجنی من القوم الظالمین، اے خدایا مجھے ظالم قوم سے نجات دلا دے. سید الشہدہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میرا نکلنا
اسی عالم میں ہے، اسی کم انصار و عوام کے کم ہونے کی وجہ سے ہے،
جس طرح حضرت موسیٰ تنہائی کے عالم میں مصر سے روانہ ہوئے تھے. اس کے بعد ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس سے ایک رات پہلے دو اور افراد تھے جن کے سامنے بیعت کا حکم رکھا گیا تھا، ایک عبداللہ بن عمر اور ایک عبداللہ بن زبیر. عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہم آج ہی عرض کریں گے، عبداللہ بن زبیر تھوڑا سا عرض کرتا چلوں. عبداللہ بن عمر کے بارے میں ابھی بعد میں آئیں گے، خلیفہ دوم کے صاحبزادے، ان کا کردار کیا ہے یہ ابھی بعد میں آئے گا. عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ زبیر کے بیٹے، زبیر جو خفیزاد بھائی ہیں امیر المومنین کے. زبیر اور عبداللہ بن زبیر میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ دونوں باپ بیٹے ہیں لیکن دونوں کے کردار میں فرق ہے. زبیر کون ہے؟ زبیر وہی ہیں جنہوں نے جنگ جمل میں امیر المومنین کے خلاف مہازرائی کی تھی، لیکن زبیر وہ ہیں کہ جن کو جنگ کے عین موقع کے اوپر جب امیر المومنین نے کہا کہ میں زبیر سے بات کرنا چاہتا ہوں، زبیر سامنے آئے. امیر المومنین نے کہا، زبیر تمہیں یاد ہے ایک موقع پر میں اور تم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، رسول خدا نے تمہیں دیکھ کر کہا تھا کہ اے زبیر آج تم علی کے ساتھ ہنس ہنس کی باتیں کر رہے ہو اور کل تم علی کے خلاف شمشیر چلاؤ گے، کیا تمہیں یاد ہے کہ رسول خدا نے کہا تھا؟ زبیر پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے. فرمایا کہ اس موقع پر رسول خدا نے کیا تمہیں حق پہ قرار دیا تھا یا مجھے حق پہ قرار دیا؟ گویا اس طرح کا جملہ سید الشہداء امیر المومنین نے بولا کہ وہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ آپ حق پر تھے. فرمایا اب تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا اب بھی جنگ لڑو گے؟ کہتے ہیں نہیں، میں اب جنگ نہیں لڑوں گا. یہ کہہ کر وہ واپس جانے لگتے ہیں، یہ عبداللہ بن زبیر جو بیٹا تھا یہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اپنے باپ کے، اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو بہادر سمجھتا تھا، آپ اتنے بزدل نکلے. یہ اپنے باپ کے اوپر طنز کرتا ہے، یہ اپنے بوڑھے باپ کے اوپر اتنا طنز کرتا ہے کہ زبیر گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور شمشیر نکال کر پھر دوبارہ امیر المومنین کے لشکر کی طرف حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں. کہتے ہیں میں بوڑھا نہیں ہوا ہوں، یا میں بوڑھا ہوں میں ڈرا نہیں ہوں. اور یہ کہتے ہیں جب حملہ کرتے ہیں تو امیر المومنین اپنے لشکریوں سے کہتے ہیں کہ زبیر پہ شمشیر مت چلانا. زبیر امیر المومنین کے لشکر پہ حملہ کرتے ہیں، امیر المومنین اپنے لشکر سے کہتے ہیں کہ تم راستہ چھوڑتے چلے جاؤ، زبیر پہ شمشیر مت چلانا. گویا امیر المومنین زبیر کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. زبیر لشکر پہ حملہ کرتے رہتے ہیں، لشکر جگہ چھوڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ زبیر آخر تک پہنچ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی ان سے لڑنے کو تیار نہیں ہے، اپنے لشکر کی طرف واپس نہیں جاتے، میدان چھوڑ کر کسی اور طرف روانہ ہو جاتے ہیں. اور ان کا لشکر مسلسل ان کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، زبیر عجیب جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کو جن کا ساتھ دے کر وہ آئے تھے سمجھ جاتے ہیں کہ باطل پر ہیں، اور جس کے خلاف وہ شمشیر چلا رہے تھے وہ حق پر ہیں. اور زبیر کی زندگی ہمیشہ باطل کے خلاف کٹی تھی. زبیر محاذ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کسی جگہ پہ سو رہے ہوتے ہیں، زبیر کو کوئی سونے کے عالم میں مار دیتا ہے، زبیر کا سر کاٹ دیتا ہے. زبیر کا سر اور شمشیر لے کر امیر المومنین کے پاس آتا ہے کہ شاید امیر المومنین مجھے انعام دیں گے. امیر المومنین بہت خفا ہوتا ہے، اس شمشیر کو ہاتھ میں لیتے ہیں جو زبیر کی شمشیر تھی، اور اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں یہ شمشیر بہت چلی ہے. زبیر کا مقام بہت اچھا مقام تھا، کم از کم اتنا ہوا کہ سید الشہداء امیر المومنین کے یاد دلانے کے نتیجے میں، اور یہ کہ انہوں نے لشکر کو لڑنے کی اجازت نہیں دی، اس سے زبیر کا اختتام اچھا اختتام ہو گیا. زبیر اس مصیبت سے بچ گئے جس کے اندر وہ طلحہ اور عائشہ کی وجہ سے مصیبت میں پڑ سکتے تھے، اس سے وہ بچ گئے. لیکن یہ جو بیٹا تھا عبداللہ بن زبیر، اس کا کردار وہی منحوس کردار تھا جو اس نے اپنے باپ کے سامنے ظاہر کیا. یہاں تک موجود ہے ہمارے پاس کہ امیر المومنین نے جب زبیر کو بلایا تو زبیر سے کہا کہ زبیر تم نے ہمیشہ زندگی میں ہمارا ساتھ دیا. اب میں آپ کو عرض کرتا چلوں زبیر نے کس موقع پہ ساتھ دیا. جب خلیفہ سہوم کی شورا تشکیل پائی تھی اور ووٹنگ شروع ہوئی تھی تو زبیر نے امیر المومنین کو ووٹ دیا تھا. زبیر اس حد تک امیر المومنین کے ساتھ تھے، ہمیشہ امیر المومنین کے ساتھ ہوتے تھے جنگوں میں، اور یہ دونوں مل کے لڑا کرتے تھے کفر کے خلاف. فرمایا زبیر تم نے زندگی میں ہمارا ساتھ دیا، جب سے تمہارا بچہ بڑا ہوا ہے اس نے تمہیں ہم سے دور کر دیا. یہ بچہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن زبیر. یہ اتنا عجیب کردار کا آدمی ہے، آج یہ عبداللہ بن زبیر سید الشہداء کے زمانے میں کھڑا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں سید الشہداء کس مشکل میں مبتلا ہے. اور عبداللہ بن عمر کا جو کردار ہے وہ ابھی سامنے آئے گا. عبداللہ بن زبیر جیسے ہی دیکھتا ہے کہ ولید بن عتبہ نے مقابلے کے لیے بیعت کے لیے بلایا ہے, وہ جانے سے گریز کرتا ہے اور اپنے کچھ لوگوں کو لے کر ایک بیراہے کی طرف چل نکلتا ہے, یعنی ایک صحرا کی طرف, تاکہ کوئی پتہ نہ چلا سکے کہ عبداللہ بن زبیر کہاں گیا. یعنی گویا عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ عالم اسلام پہ یزید کی جو مصیبت آئے یا نہیں آئے مجھے اپنی جان بچانی ہے, لہٰذا وہ اپنی جان بچا کر روانہ ہو. اس موقع پر قوم کو لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے, کوئی چاہیے ہوتا ہے جو ان کی رہنمائی کرے, اپنی جان خطرے میں ڈالے اور بتائے کہ اس وقت کیا کرنا ہے. عبداللہ بن زبیر نے ثابت کر دیا کہ یہ موقع پرست لیڈر ہے. جب تک صحیح ہیں حالات یہ لیڈر ہیں, اور جیسی مصیبت پڑے گی یہ گمنام علاقوں کی طرف گامزن ہو جائیں گے تاکہ اپنی جانوں کو بچا لیں اور قوم کو اس سخت عالم میں رہبری سے محروم کر دیں. سید الشہداء کو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر بے راہے پر گئے ہیں, شاہراہ پر نہیں گئے, آپ بھی یہی کریں, آپ بھی خاموشی سے ایک بے راہے پہ چلے جائیں. امام کے ایک ساتھی نے مشورہ دیا کہ مناسب یہ ہے کہ آپ بھی عبداللہ بن زبیر کی طرح کسی غیر معروف اور پہاڑی راستے کا انتخاب کریں, تاکہ یزید کی کارندوں میں سے کچھ لوگ پیچھا کر کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اپنے ارادوں میں ناکام ہو جائے. اس تجویز کے جواب میں امام نے فرمایا, لا واللہ لا افارقه حتى يقضي الله ما هو خاص, نہیں خدا کی قسم میں کسی بھی صورت میں شارع عام چھوڑ کر غیر معروف راستوں پر نہیں جاؤں گا, جو مشیت الہی ہے وہ پیش آ جائے. قوم کا لیڈر کبھی سخت حالت میں قوم کو چھوڑ کر نہیں جائے گا. سید الشہداء چاہتے ہیں پوری دنیا اسلام کو پتہ چلے کہ حسین نواس رسول اسلام کو مشکل وقت میں چھوڑ کر نہیں جائے گا. حسین نواس رسول شہرہ عام پر ہے, جس کو ساتھ دینا ہے ساتھ دے, کوئی یہ نہ کہے حسین کسی ایسی جگہ چلے گئے تھے جہاں میں ساتھ نہیں دے سکا. سید الشہداء اسی لیے مکہ گئے تاکہ پوری دنیا اسلام کو پتہ چل جائے کہ حسین نے پرچم مخالفت کو بلند کیا ہوا ہے, اگر کوئی ساتھ دینے والا ہے تو ان کا ساتھ دے. سید الشہداء مکہ تشریف لائے, اب عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک ملاقات ہے, اس کی تفصیل میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر اس گفتگو کو یہاں پر ختم کریں گے. کوشش کریں گے ایک خط اور امام کا دیکھ لیں اور اس کے بعد گفتگو اختتام پذیر ہو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. عبداللہ بن عمر خلیفہ دوم کے صاحبزادے, یہ مکہ ہی کے اندر تشریف فرما تھے, لیکن جب سید الشہداء مدینے سے یہاں پہنچے, عبداللہ بن عمر مکہ میں ہی ہے, سید الشہداء بھی مکہ پہنچ گئے. جب سید الشہداء مکہ پہنچے چند ہی دن میں عبداللہ بن عمر نے اعلان کیا کہ میں مدینے واپس جا رہا ہوں. مدینے واپس جانے کا اعلان کیوں کیا؟ کیا بہتر نہیں عبداللہ بن عمر کو مکہ میں ٹھہرنا چاہیے تاکہ سید الشہداء کا ساتھ دیں؟ اگر عبداللہ بن عمر ساتھ دینے کے موڈ میں ہوتے تو کیا ان کو واپس جانا چاہیے؟ ساتھ دینا چاہیے, ظاہر ہے ان کو ساتھ دینا چاہیے. اس وقت ان کو سید الشہداء کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, لیکن وہ ہرگز ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. کیوں؟ عبداللہ بن عمر کسی ایسی جگہ نہیں رکنا چاہتے جہاں پہ سید الشہداء موجود ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر میں حسین کے ہوتے ہوئے کہیں کھڑا ہوں گا تو میری شخصیت کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی, پھر شخصیت حسین کے پاس ہے. مجھے کسی ایسی جگہ پہ جانا چاہیے جہاں پر میری علیحدہ سے کوئی بات بن سکے. اور وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے یزید کا مقابلہ نہیں کرنا, لہذا وہ مدینہ جانا پسند کر رہے ہیں, جبکہ ان کو معلوم ہے کہ مدینہ کے حاکم نے ان سے بیعت کا مطالبہ کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے عبداللہ بن عمر محاذ آرائی نہیں چاہتے, وہ سید الشہداء سے بھی دور جا رہے ہیں تاکہ ان کی محاذ آرائی میں کہیں ملوث نہ ہوں, اور مدینہ واپس جا رہے ہیں جبکہ وہاں بیعت کا مطالبہ ہو چکا ہے. اس کا مطلب اس آدمی کو بیعت کرنے سے کوئی گریز در حقیقت نہیں ہے. امام کی خدمت میں حاضر ہوئے, غور فرمائیے گا, امام کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ کو یزید سے مصالحت اور اس کی بیعت کرنے کا مشورہ دیا. آپ یزید سے مصالحت کر لیجئے, آپ یزید کی بیعت کر لیجئے, اور طاغوت کی مخالفت اور جنگ کے خطرناک نتائج سے متنبہ کیا. کہا اگر آپ جنگ کریں گے نتائج بہت خطرناک ہوں گے. مقتل خوارزمی میں خوارزمی نے یوں لکھا ہے, عبداللہ بن عمر نے کہا, اے ابا عبداللہ, سید الشہداء کا لقب ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ, لوگوں نے اس شخص کی بیعت کر لی ہے کیونکہ مال و دولت اسی کے ہاتھ میں ہے. کہا لوگ تو دولت دیکھتے ہیں, اس کے ہاتھ میں دولت ہے، اس کی دولت کی وجہ سے لوگوں نے اس کی بیعت کر لی ہے، لہذا بہرحال اس کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے، کہیں گے لوگ تو اس کی حکومت کو مان ہی لیں گے۔ خاندان بنی امیہ کی آپ کے ساتھ دیرینہ دشمنی کے پیش نظر مجھے ڈر ہے کہ اس کی مخالفت کی صورت میں آپ مارے جائیں گے۔ کیا میں جانتا ہوں کہ آپ کی بنی امیہ کے ساتھ بہت پرانی مخالفت ہے؟ بنی امیہ جب دیکھیں گے کہ آپ مخالفت کر رہے ہیں، بنی امیہ پرانے جھگڑوں کا بدلہ لیں گے، اور پرانے جھگڑوں کا بدلہ لیتے ہوئے وہ آپ کو شہید کر دیں گے، اور اس راہ میں بعض مسلمان بھی اپنے جان سے جائیں گے اور لوگ بھی مارے جائیں گے۔ اور میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ حسین مارے جائیں گے، اور اگر لوگوں نے ان کی حمایت و نصرت نہ کی، معذرت کے ساتھ عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں گے، تو وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ باقی افراد کی طرح آپ بھی بیعت اور صلح کا راستہ اختیار کر لیں، اور مسلمانوں کے قتل و خون سے خوف کھائیں۔ یہ عبداللہ بن عمر، آپ نے عبداللہ بن عمر کے مشورے کے جواب میں فرمایا۔ عبداللہ بن عمر نے کسی سے سید الشہداء کو بتایا کہ اس آدمی کی بیعت لوگ کیوں تسلیم کر لیں گے؟ چونکہ اس کے پاس دولت ہے، دولت اس کے پاس ہے، لوگ دولت کی وجہ سے اس کو تسلیم کر لیں گے۔ اور سید الشہداء کو موت کا خوف دلایا کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ مارے جائیں گے۔ اب یہ جو مارے جانے کا خوف دلانا ہے، یہ ام سلمہ کے کہنے سے بہت مختلف ہے، یہ حتیٰ عمر اطرف اور محمد بن حنفیہ کے اطلاع دینے سے بھی مختلف ہے۔ کیوں؟ وہ دونوں یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ مارے جائیں، وہ دونوں یہ کہہ رہے تھے آپ مارے جائیں گے، یزید باقی رہے گا، یزید کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ شہادت سے نہیں ڈرانا چاہ رہے تھے سید الشہداء کو، لیکن یہ آدمی، یہ دنیا پرست سید الشہداء کو شہادت سے ڈرانا چاہ رہا ہے۔ سید الشہداء نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، یا ابا عبد الرحمن ہم علمتا ان من حوان الدنیا علی اللہ ان راس یحیی بن زکریا اهدی الی بغی من بغایا بنی اسرائیل۔ اس نے سید الشہداء کو کیا کہا؟ آپ مارے جائیں گے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ آپ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ سید الشہداء نے کہا، اے عبد الرحمن کے بیٹے، عبد الرحمن کے باپ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا اللہ کے نزدیک اتنی پست اور حقیر ہے کہ یحیی بن زکریا کا سر اقدس بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کو تحفے کے طور پر بھیجا گیا تھا؟ فرمایا دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اگر دنیا کی بات کرتے ہو کہ میں دنیا میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، تو یحیی بن زکریا جیسے پاک و پاکیزہ نبی کا سر ایک تشت میں رکھ کر کسی کے سامنے بھیجا گیا تھا۔ اصل یہ جملہ خود اس بات کی نشانی تھا کہ سید الشہداء بتانا چاہ رہے تھے میری شہادت کیسے ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا، اما تعلم ان بنی اسرائیل کانوا یقتلون ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس 70 نبیا ثم يجلسون في اسواقهم يبيعون ويشترون كان لم يصنعوا شيئا فلم يعجل الله عليهم بل امهلهم واخذهم بعد ذلك اخذا عزيزا ذو انتقام۔ فرمایا، کیا تم نہیں جانتے عبد الرحمن کے بیٹے کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے طلوع شمس کے درمیان 70 انبیاء کو قتل کر دیتے تھے؟ کتنی دیر ہوتی ہے طلوع فجر سے طلوع شمس کے درمیان؟ گھنٹہ، سوا گھنٹہ۔ فرمایا، کیا تم نہیں جانتے بنی اسرائیل طلوع فجر سے طلوع شمس کے درمیان 70 انبیاء کو مار دیتے تھے، اور اس کے بعد اپنے بازاروں میں ایسے خرید و فروخت کرتے تھے، ایسے مشغول ہو جاتے تھے جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اس کے بعد ایک حقیقت کی طرف اور اشارہ فرمایا، اور خداوند متعال نے ان تمام نافرمانیوں کے باوجود ان پر عذاب میں کوئی جلدی نہیں کی۔ فرمایا، تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں مارا گیا تو ذلیل و خوار ہو جاؤں گا؟ یحیی بن زکریا کا سر تشت میں رکھا گیا، وہ ذلیل و خوار نہیں ہوئے۔ اور خداوند متعال اگر کسی قوم کو اتنا شدید قتل کرتا دیکھے تب بھی عذاب میں جلدی نہیں کرتا۔ کیوں؟ ایک اور روایت میں اہل بیت نے یوں بیان فرمایا، فرمایا ظاہراً ابو حمزہ شمالی کے اندر، فرمایا عذاب میں وہ جلدی کرے جس کو کسی چیز کے نکل جانے کا خوف ہو۔ خدا کیوں جلدی کرے گا؟ کافر قتل کر کے کہاں بھاگ جائے گا کہ خدا عذاب میں جلدی کرے؟ نہیں، جب چاہے گا عذاب کرے گا، چاہے 2 منٹ گزرے ہوں، چاہے 2 سال گزرے ہوں، کیونکہ کافر کہیں جا نہیں سکتا۔ فرمایا، اور خدا نے متعال نے ان پر عذاب میں اپنی اجلت نہیں کی بلکہ انہیں ڈھیل دیتا رہا، یہاں تک کہ آخر کار اسی قادر اور منتقم نے ان پر شدید ترین گرفت کی۔ عبداللہ بن عمر کو سمجھایا کہ تم دنیا پرستی میں غرق ہو گئے ہو، تم دنیا پرستی سے نکل آؤ تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یحیی بن زکریا کا سر کٹا ہے، وہ ذلیل نہیں ہوئے، اور خدا کسی قوم کو عذاب کرنے لگتا ہے تو تاخیر کر دیتا ہے، بعد میں اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ میں کہتا ہوں بہت سارے لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ سید الشہداء نے عبداللہ بن عمر سے مزید یہ کہا، اتق اللہ یا ابا عبد الرحمن ولا تدعن نصرتی، یہ شاید ان نادر لوگوں میں سے ہے جس کو سید الشہداء خود کہہ رہے ہیں، فرما رہے عبد الرحمن کے باپ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرو، فرمایا خدا سے ڈرو اور ہماری نصرت سے دور نہ بھاگو۔ اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا، اس سے زیادہ سید الشہداء کسی کو کیا کہہ سکتے تھے کہ سید الشہداء نے کہا عبد الرحمن کے باپ تم اللہ سے ڈرو، تم دنیا پرستی مبتلا مت ہو اور میری نصرت سے مت بھاگو، میری نصرت کرو۔ اس کے بعد عبد الرحمن کے باپ نے کیا کیا، عبداللہ بن عمر نے سید الشہداء کے پاس آیا اور روتا ہوا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اپنا کرتا ہٹائیں تو میں آپ کے سینے پہ اس جگہ بوسہ کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ رسول خدا بوسہ دیا کرتے تھے۔ سید الشہداء نے کرتا ہٹایا، اس نے اس جگہ کا بوسہ دیا اور اسی طرح روتا ہوا باہر چلا گیا۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، آیا اس بوسہ دینے، زیارت گاہ کو چومنے اور اس طرح چھوڑ کر چلے جانے میں کیا اس کی نجات ہو جائے گی؟ اس نے آنسو بھی بہائے، اس نے اس جگہ کا بوسہ بھی دیا جہاں سید الشہداء کے سینے مبارک کے اوپر رسول خدا بوسہ دیتے تھے، کیا اس آنسو بہانے اور بوسہ دینے سے اس کو نجات مل جائے گی؟ اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا جرم یہ ہے کہ جب سید الشہداء کی نصرت کی بات آتی ہے تو یہ گریے اور بوسے پہ اکتفا کر رہا ہے، اس کا جرم یہ ہے اور اس کا کوئی جرم نہیں ہے، یہ تو عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ عقیدت کا اظہار کیا کر رہا ہے کہ گریہ بھی کر رہا ہے اور چوم بھی رہا ہے، لیکن مصیبت یہ کہ یہ گریہ اور چومنا اس وقت ہے جب جان دینے کی بات تھی۔ اس سے ہمیں کچھ سیکھ لینا چاہیے، ہم اپنی ذمہ داریوں کو گریز کرتے ہوئے اگر اظہار عقیدت پہ اکتفا کریں گے، نعوذ باللہ کہیں ہم عبداللہ بن عمر کے ساتھ نہ کھڑے۔ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے سید الشہداء کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری کتنی اونچی ہے، کتنی بلند اور وسیع ہے، کہ بعض اوقات یہ تمام اعمال جو خود بہت اچھے ہیں لیکن چھوٹے پڑ جائیں گے اس ذمہ داری کے مقابلے میں جو سید الشہداء کی عظیم الشان شہادت کے مقابلے میں ہمارے اوپر آ رہی ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے کیا چاہا؟ عبداللہ بن عمر نے اس نے یہ کام انجام کیوں دیا، کیوں گریہ کیا، کیوں سینے کو چوما؟ اس کو پوری دنیا کے سامنے جواب دینا تھا کہ تم حسین کے ساتھ تھے یا مخالف تھے۔ وہ عمل میں سید الشہداء کے 100% مخالف تھا، یزید کی بیعت کی دعوت دے رہا تھا، سید الشہداء کی نصرت سے گریز کر کے مدینے جا رہا تھا، لیکن دنیا کو جواب دینے کے لیے گریہ کر رہا تھا اور سینے کو چوم رہا تھا تاکہ میں دنیا کے سامنے جا کر کہوں میں بھی حسین کے ساتھ تھا۔ کیسا ساتھ دینا، کیسا ساتھ دینا جس میں عمل میں سید الشہداء کی 100% مخالفت ہو رہی تھی؟ عبداللہ بن عمر مطرود ہے، عبداللہ بن عمر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک کوئی مقام نہیں رکھتا، جبکہ وہ یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا۔ کبھی اس کے اس کردار کے اوپر اور غور کیجیے۔ عبداللہ بن عمر کا میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا چلوں، اس کا انجام کیا ہوا، اس کا یہ کون سا آدمی ہے؟ یہ وہ آدمی جس نے کبھی امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی۔ امیر المومنین کے ہاتھ پر 7 آدمیوں نے بیعت نہیں کی تھی، ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر تھا، اس نے کبھی امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اس کے بعد یہ اظہار کرتا رہا کہ میں خاندان اہل بیت کا ساتھ دوں گا، لیکن اس نے کبھی اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس عبداللہ بن عمر نے حتیٰ اس وقت یزید کے حکمران کا ساتھ دیا جب پورا مدینہ یزید کے حکمران کے خلاف مقابلہ کر رہا تھا، جب پورے مدینہ کے اندر تہلکہ مچ گیا واقعہ حرہ کے موقع پر، سارا مدینہ یزید کے نمائندے کے خلاف کھڑا ہو گیا، یہ آدمی کھڑا ہوتا ہے اور یزید کے نمائندے کی حمایت میں تقریر کرتا ہے۔ اس کے بعد بنی امیہ کی طرف سے ایک موقع پر حجاج بن یوسف آیا، یہ آدمی کتنا پست ہوا آخر میں اپنی ان حرکتوں کے نتیجے میں۔ حجاج بن یوسف ایک موقع پر مدینہ آیا، یہ اس کے پاس بھاگا بھاگا رات کے وقت میں آیا، سخت سردی میں رات کے وقت میں حجاج بن یوسف کے پاس آیا، کہنے لگا میں تیرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اتنی کیا جلدی ہے؟ کہنے لگا میں نے ایک روایت سنی ہے کہ اگر کوئی ایک رات بھی اپنے امام کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا. عجیب ہے، عبداللہ بن عمر حجاج بن یوسف کے سامنے ایک رات نہیں گزارنا چاہتا اور امیر المومنین کے مقابلے میں سالوں گزارتا رہا. یہ رسول خدا کی روایت پر عمل کر رہا ہے یا اپنے نفس کے اوپر؟ حجاج بن یوسف بھی گاہک آدمی ہے، ہر کسٹمر سے اس کے مطابق عمل کرتا ہے. کہنے لگا اگر تمہیں بیعت ہی کرنی ہے تو سردی کا وقت ہے، میں باہر نہیں نکلوں گا، میں پاؤں نکال رہا ہوں، اسی کو چوم کے چلے جاؤ. عبداللہ بن عمر حجاج کے مقدس پاؤں کو چوم کر اپنی بیعت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں. یہ ہے اس شخص کا انجام جو اہل بیت کی دوسرے سے گریز کرے گا. اس کو اتنا ذلیل ہونا پڑے گا، اس کو اتنا ذلیل ہونا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. کبھی موقع ملے تو آپ دیکھیے گا کہ شہید الشہداء نے عبداللہ بن عمر کے جانے کے بعد اس کے بارے میں کچھ جملات ارشاد فرمائے تھے کہ یہ کس ذلت میں مبتلا ہوگا. آخری خط میں آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا چلوں، سید الشہداء نے مکہ تشریف آنے کے بعد کچھ خطوط تحریر کیے. ایک خط بنی ہاشم کے نام ہے، ایک خط اہل بصرہ کے نام، اور ایک خط اہل کوفہ کے نام. اور اس کے بعد سید الشہداء کے کچھ خطابات ہیں جو انہوں نے مکہ کے اندر عام مسلمانوں کے لیے ارشاد فرمائے. میں مجبور ہوں کہ اس کو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن مجھے جو اس بات کا بہت زیادہ خوف ہے وہ یہ کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے کام کو پورا نہیں کر پائیں گے. ہم بہت بھی کوشش کریں کل کے اگر وقت کو اتنا ہی لے لیں جتنا آج لیا، یعنی ایک گھنٹہ بیس منٹ، تب بھی ہم کسی بہت تفصیلی جگہ تک نہیں پہنچ پائیں گے. شاید میرے خیال میں پھر ہمیں یوں سوچنا پڑے گا کہ ہم اس سلسلے کو تین پر فنا نہ کریں، تین پر یہاں پر ختم کریں، پھر اگلے کسی موقع پر کسی اور مناسبت سے جو شاید اس محرم کے بعد ہی ہوگا، اب ہم دوبارہ اس پر آ کر اس سلسلے کو پورا کریں جو انشاءاللہ بعد میں آنے والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے جو اس کے اوپر کام کرنا چاہیں گے، انشاءاللہ مزید معلومات کا سبب بنے گا. میں بنی ہاشم کے نام جو خط تھا بس اس کو بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور باقی امور کو کل کے اوپر چھوڑتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سید الشہداء نے مکہ پہنچنے کے بعد مختلف جگہ پر دعوت بھیجنا شروع کر دی، لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے یزید کے خلاف مخالفت کا فیصلہ کر لیا ہے، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، یہ اسلام کے اندر مصیبت کا سبب بنے گا. اب انہوں نے ایک خط لکھا بنی ہاشم کے جوانوں کے نام. سید الشہداء جانتے ہیں مدینے میں اور ان کے بہت زیادہ حمایت کرنے والے نہیں ہیں، لیکن انہیں بنی ہاشم کے جوانوں سے بہت امید ہے. بنی ہاشم کے جوانوں کے نام بہت مختصر خط تحریر فرماتے ہیں. خط یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الى محمد ابن علی. یہ خط سید الشہداء فرماتے ہیں میری طرف سے محمد ابن علی، یعنی محمد حنفیہ کے نام، جن کو کہا تھا کہ تم میری آنکھ بن کے رہنا، ان کے نام. ومن قبلہ من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے ہر وہ شخص جو محمد بن حنفیہ کو قبول کرے، یعنی بنی ہاشم کے جوانوں کے نام، کہ تمہارے نام میں ایک خط لکھ رہا ہوں. فرمایا اما بعد، بنی ہاشم پورے قبیلے کے نام. اما بعد، فان من لحق بی استشهد ومن تخلف لم يدرك الفتح والسلام. ایک لائن کا خط، بہت مختصر، دو جملے یہ ہیں. فرمایا جو ہم سے ملحق ہوگا، اور ہم میں کہہ رہا ہوں، یعنی انہوں نے فرمایا جو مجھ سے، من لحق بی، جو مجھ سے ملحق ہوگا. فرمایا جو مجھ سے ملحق ہوگا وہ شہید ہو جائے گا، یعنی جو میرا ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا. سید الشہداء اسی شہادت کے پیغام کو پھیلا رہا ہے. یعنی کیا سید الشہداء کو ہم سیاسی طور پہ دیکھیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ لشکر بناؤ، ہم لشکر کے ذریعے یزید کو اٹھا کے پھینک دیں گے، اپنی حکومت بنائیں گے، اس لیے تم جمع ہو جاؤ. سید الشہداء فرما رہے نہیں، لشکر بناؤ اور جو میرے ساتھ آئے گا وہ مانا جائے گا. یعنی سید الشہداء کیا کہہ رہے ہیں، مجھے لشکر چاہیے لیکن شہادت طلب لشکر چاہیے، حکومت طلب لشکر نہیں چاہیے، شہادت طلب لشکر چاہیے. من لحق بی استشهد، جو میرا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا. ومن تخلف، اور جو مجھ سے علیحدہ رہے گا لم یدرک الفتح, اسے کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوگی. مجھے یوں لگتا ہے سید الشہداء نے یہ جو دو حقائق بیان فرمائے یہ صرف کربلا کے میدان کے لیے نہیں ہے, یہ ہمیشہ کے لیے اہل بیت کے معاملے میں ایسا ہی ہے. دو زیارت جامعہ میں اور آپ کیا پڑھتے ہیں, من آتاکم نجا ومن لم یاتکم حلق, جو آپ تک پہنچ گیا نجات پا گیا اور جو آپ تک نہیں پہنچا وہ ہلاک ہو گیا. سید الشہداء نے یہ ارشاد فرمایا جو مجھ سے ملحق ہوگا وہ شہید ہوگا اور یہ کامیابی ہے. آپ ذرا تصور کیجئے, سید الشہداء یہ نہیں کہہ رہے جو مجھ سے ملحق ہوگا وہ شہید ہوگا اور جو میرا ساتھ نہیں دے گا وہ بچ جائے گا. فرمانا نہیں, بچنا نہیں ہے, بچو گے یا نہ بچو کامیابی کبھی نصیب نہیں ہوگی. اور یہ جو کامیابی کے مقابلے میں انہوں نے کہا جو میرا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا, جو ساتھ نہیں دے گا اسے کامیابی نہیں ملے گی, یعنی اس دور میں کامیابی یعنی شہادت, اس دور میں کامیابی یعنی شہادت. جو میرا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا اور جو ساتھ نہیں دے گا وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کرے گا. سید الشہداء کے اس خط پر اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک سوال ہمارے پاس ہے پہلے سے ہی, یہ کسی دوست نے کیا, اور باقی اگر کسی اور نے سوال کرنا ہو جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا تو وہ ہم نے کہا ہے کہ رائٹنگ کے ذریعے سے, جی ہاں رائٹنگ کے ذریعے سے طے ہوا ہے کہ رائٹنگ کے ذریعے سوال کریں گے. یہ سوال میں نے کافی لمبا کیا, ہم معمولاً کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ سوال لکھنے والے سوال چھوٹا لکھیں. انہوں نے سوال یہ لکھا, سید الشہداء کا مقصد تو بالکل واضح تھا کہ مادہ پرستی کو ختم کر کے معنویت کو تقویت دی جائے, اس عمل میں امام نے جو کیا امت کی فلاح کے لیے ایک مکمل درس اور پیغام کی حیثیت رکھتا ہے, مگر ہم خصوصاً پاکستانی شیعہ کہاں تک اس پیغام کو سمجھ سکے, کہاں تک عمل پیرا ہیں, یعنی کیا ہم مادہ پرست نہیں ہیں؟ انہوں نے ایک سوال اس طرح سے کیا, اس کے بعد گویا ان کا سوال ایک اور انداز میں ایک اور سوال کہہ سکتے ہیں آپ. انہوں نے فرمایا کہ شبیہات بنا کر ان کی تعظیم کرنے کو قرآن اور معصومین کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے اگلا سوال کیا اپنا کہ شبیہات کے بنا کر تعظیم کرنے کو قرآن اور معصومین کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ہم کون سے عامر وقت, عامر یعنی یزید وقت کو سامنے یا مخفی جدوجہد سے امام کے پیغام دینے کی کوشش کی ہے, ہم نے کون سے کوشش کی ہے سوائے یزید ابن معاویہ کو لانتان کرنے کے؟ اچھا اب مسئلہ یہ ہے, یہ جو اس ٹائپ کے سوال ہوتے ہیں نا, اس میں سوال نہیں ہوتا, دل کی بھڑاس نکالی جا رہی ہوتی ہے. یعنی ہم ماشاء اللہ 12 سال ہو گئے پاکستان میں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں کام کرتے ہوئے, اور اسی طرح کے سوال جواب کے سیشنز ابتدائی کلاس سے لے کر پی ایچ ڈی تک کو کور کرنے والے لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے, تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو سوال کیا جا رہا ہے یہ سوال ہے یا بھڑاس ہے. تو یہ زیادہ تر بھڑاس سے شباہت رکھتا ہے, گرچہ مخلصانہ جذبہ ہے, جذبہ مخلصانہ, یعنی مجھ سے میرے خیال میں کوئی سوال نہیں کیا ہے, یہ بتانا چاہا ہے کہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ ان کو پسند نہیں آیا. بھارت جب سوال ہوگا میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا. ابھی اس کی روشنی میں پھر کہوں گا, سوال کرنے والا کنکریٹ سوال کرے اور ریئلی کوشچن کرے, سوال کرے, اپنی رائے پہلے سے دے کر مجھ سے نہ مانگے. یعنی کوئی یہ نہ کہے یہ پانی کتنا گندا ہے آپ کیا کہتے ہیں, ظاہر ہے مجھے گندا ہی کہنا ہے, پھر اس کو میرے لیے بچا کیا ہے, یا اتنے گندے پانی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, یہ سوال نہیں ہوتے, یہ پھر اپنے تائید نامہ ہوتا ہے. پھر بہر یزید کے ختنے امام حسین کے علاوہ, اب یہ ایک سوال ہے, دیکھیے یزید کے ختنے امام حسین کے علاوہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے سختی کے ساتھ بیعت کا مطالبہ کیوں کیا گیا تھا جبکہ دونوں حضرات کا کردار تو یزید کے سامنے تھا؟ نہیں, یزید کے سامنے نہیں تھا. 10 سال پہلے جب معاویہ مدینے آیا تھا تو انہوں نے پبلک کی اوپینین کو دیکھتے ہوئے یزید سے بیعت نہیں کی تھی. یہ دونوں لیڈر تھے, ان کو پبلک کے اوپینین میں اندازہ تھا کہ پبلک کے سامنے اگر ہم بیعت کریں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا, پبلک ساتھ چھوڑ دے گی. یہ پبلک اوپینین کو دیکھتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں کی ایک دینی جماعت ہے وہ ہمیشہ پاپولر پولیٹکس کر رہی ہوتی ہے, جو پبلک پسند کرے وہ بول دیتی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم اس وقت یزید کا ساتھ دے دیں گے تو پبلک ہمیں جوتے مارے گی, اس وقت انہوں نے مخالفت کی. اب کیا معاملہ تھا, اب ساری پبلک یزید کا ساتھ دے چکے تھے اور وہ اس موڈ میں تھے کہ اب اگر ہم یزید کا ساتھ دے بھی دیں تو اب کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یعنی ان دو حضرات کے نزدیک حق اور باطل کی جدوجہد کا معاملہ نہیں تھا, ان دو حضرات کے نزدیک معاملہ صرف اتنا تھا کہ عوام میں اپنی پولیٹکس کیسے چمکانی ہے. اگر یزید کی مخالفت کر کے چمکائی جا سکتی ہے تو وہ کریں گے, اور اگر مصیبت کچھ اور ہے تو پھر کچھ اور انجام دینے کی کوشش کریں گے. البتہ یہ عرض کرتا چلوں کہ میرے عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں اتنا شدید بولنے کے نتیجے میں ایک دفعہ ایک چینل کے سینئر پروڈیوسر جو اپنے آپ کو اہل تشیعوں میں سے بھی گردانتے ہیں وہ تشریف لائے, اور انہوں نے عبداللہ بن زبیر کا بڑی شدت کے ساتھ دفاع کیا کہ آپ کو عبداللہ بن زبیر کی شان میں اتنا نہیں کہنا چاہیے تھا. میں نے آخر میں ان سے کہا خدا آپ کو عبداللہ بن زبیر کے ساتھ محشور فرمائے, میری یہی دعا ہے. جب کوئی اتنا اصرار کر رہا ہے تو میں کیا کر سکتا تھا. اچھا, ہر وہ شخص, ہر وہ جس نے کربلا میں ظلم کیا امام حسین پر, ان میں سے کوئی بھی اس وقت دنیا میں موجود نہیں, تو پھر ظہور امام زمانہ کے نتیجے میں امام حسین کے خون کا بدلہ کس سے دیا جانا ہے؟ دو تین احتمالات. ایک احتمال یہ ہے, حتمی نہیں کہہ رہا, احتمال کہہ رہا ہوں, احتمال یہ ہے. ایک احتمال یہ, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پرانے زمانے کے ظالم بھی دوبارہ آئے؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ مثلا جب ہمارے پاس یہ روایت موجود ہے کہ گزشتہ زمانوں میں اہل بیت کی نصرت کی خواہش رکھنے والے دوبارہ اٹھائے جائیں گے کہ امام زمانے کی نصرت کریں, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ دشمن بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کم سے کم پاسبلٹی میں ہے کہ شاید وہ دشمن بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے, مثلا عمر ابن سعد, شمر ابن ذوالجوشن, شاید یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ایک چلیے ممکن ہے, کوئی یہ کہیں کہ نہیں یہ پاسبلٹی میں سے نہیں ہے. دوسرا امکان بھی ہے, ہر وہ شخص جو آج کے زمانے میں یزید ابن معاویہ کا ساتھ دینے والا ہوگا, اس کی محبت رکھنے والا ہوگا, اس کو جنگ پہ للکارا جائے گا. مثلا معاویہ کے دوست دار ہیں کیا؟ معاویہ سے محبت کرنے والے ہیں, ان کو مقابلے پہ بلایا جائے گا, تم معاویہ کے چاہنے والے آؤ مقابلہ کرو, اور وہ خود بخود آئیں گے. یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جیسے اس مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام لشکر تشکیل دیں گے, یہ تمام بدبخت ان کے اس مقابلے میں مہادرائی کریں گے, اس موقع پر وہ جنگ انتقام خون حسین پہ پہنچے گی. لکھا ہے, کل آپ نے ایک حدیث بیان کی جس میں معاویہ کے ممبر پر موجود ہونے سے متعلق بیان فرمایا تھا. حدیث کے مطابق لوگوں پر فرض تھا کہ اگر وہ معاویہ کو ممبر پر دیکھیں تو قتل کریں, تو کیا امام اس حدیث سے مستثنی تھے؟ یعنی خود امام نے قتل کیوں نہیں کیا؟ یعنی پوچھنے میں انہوں نے یہ چاہا ہے کہ خود سید الشہداء نے بھی معاویہ کو ممبر پہ دیکھا تھا تو قتل کیوں نہیں کیا؟ اب ہمیں سوال یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جب آپ معاشرے کے اندر تحریک چلاتے ہیں تو تحریک کس انداز میں چلتی ہے؟ آیا ایک انفرادی عمل ایسا کریں جس کے نتیجے میں امام شہید ہو جائیں, اور جرم یہ رکھا جائے کہ وہ قتل کا ارادہ کر رہے تھے اور سامنے والے نے اپنا دفاع کیا, ایسی شہادت کا کوئی فائدہ ہونا ہے کیا؟ امام کے لیے جان دینا مشکل نہیں ہے, با مقصد جان دینے کے لیے صحیح جگہ جان دینا ضروری ہے. با مقصد جان, سید الشہداء نے مکہ میں کیوں نہیں جان دی؟ مکہ میں مسلمان زیادہ تھے, حج کے لیے آئے ہوئے تھے. اگر سید الشہداء وہاں پہ شہادت دیتے تو کربلا میں شہادت تو بہت گمنام صحرا کے اندر شہادت تھی. سید الشہداء اگر منا میں شہادت دے دیتے, مکہ میں شہادت دیتے, پورا دنیا اسلام دیکھ رہا ہوتا, لیکن سید الشہداء کا مقصد وہاں پورا نہیں ہونا تھا. مقصد یہ تھا کہ کفر کے خلاف ایک حملہ ہو, ایک ایسا حملہ ہو جو قیامت تک چلے. اگر سید الشہداء مکہ کے اندر یہ کام کرتے, غور سے سماعت فرمائیے گا, تو معاویہ اور اس یزید کے کارندے مشہور کر دیتے کہ نہیں معلوم کن لوگوں نے گمنامی میں سید الشہداء پہ حملہ کیا اور وہ مارے گئے, کچھ نہ پتا چل سکا کس نے حملہ کیا. اگر سید الشہداء معاویہ کے خلاف کھڑے ہوتے اور اسے مارنے کی کوشش کرتے تو معاویہ اس موقع سے بہترین فائدہ اٹھاتا, حتیٰ اگر مارا بھی جاتا تو بنی امیہ سید الشہداء پہ حملہ کرتے اور سید الشہداء کو شہید کر دیتے, ان کا مقصد پورا ہو جاتا اور وہ کہتے کہ ہم نے معاویہ کے خون کا انتقام لیا. سید الشہداء شہادت چاہتے ہیں لیکن بامقصد شہادت چاہتے ہیں, پیغام کے ساتھ شہادت چاہتے ہیں. دیکھا, جب عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عمر صرف ظاہری طور پر امام حسین کے ساتھ تھے تو ان کا یزید سے کیا اختلاف تھا؟ یزید نے ان سے بیعت لینے پر سختی کیوں کی؟ ظاہر ہے اس کا جواب دے دیا. دیکھا, جو لوگ محرم میں گریہ کرتے ہیں اور بہت جوش سے محرم بناتے ہیں, مگر سارا سال حرام فعل انجام دیتے ہیں تو کیا ایسے لوگ بخش دیے جائیں گے؟ خیر میں یہ سوال میرے علم کے کرائیٹیریا سے بہت دور کی بات ہے، میرا علم کتابوں تک محدود ہے، قیامت کے دن روز محشر کیا ہوگا اس کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، ہمارا علم کتابوں تک محدود ہے. اور نہ اہل بیت ہم سے یہ کہا ہے کہ تم یہ فیصلہ کرو کہ کس کو بخشا جائے گا کس کو نہیں بخشا جائے گا، یہ ہم سے اہل بیت نے نہیں کہا. ہم سے اہل بیت نے حکم دیا ہے کہ ہم جو تمہیں ہدایت دیں اس ہدایت کو لوگوں تک پہنچاؤ. انہوں نے کیا ہدایت دی؟ انہوں نے یہ ہدایت دی کہ ان کا پیغام زندہ رکھا جائے اور ان کے احکام کے اوپر عمل کیا جائے. اب باقی لوگوں کا مقدر ان کے ہاتھ میں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ سید الشہداء کا پیغام اہم ہے اور سید الشہداء کے احکام اہم ہیں، دونوں کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے. بلکہ اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو دنیا کو ایک بہانہ مل جائے گا کہ یہ دیکھو یہ حسین کے چاہنے والے خود پیغام پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر سید الشہداء کا پیغام کیسے پھیلے گا؟ یہ ان کرنے والوں کو سوچنا چاہیے. لیکن ان کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی اس بارے میں فیصلہ کرنے کا مجھ جیسے کو کوئی حق نہیں رہے گا. لکھا ہے آخر عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کو یزید کی بیعت اس وقت کرنے میں کیا تعامل تھا جبکہ دونوں اہل دنیا پرست اور اہل بیت سے دور تھے؟ عبداللہ بن عمر کو کوئی تعامل نہیں تھا، اس نے بعد میں بیعت کر لی تھی. عبداللہ بن زبیر کے ساتھ آسانی یہ تھی کہ اس کے پاس کچھ حامی موجود تھے جن کے ذریعے سے وہ لشکر تشکیل دے سکتا تھا، اور اس نے اس وقت تک بیعت نہیں کرنی تھی جب تک کہ اس کے پاس لشکر کی پاسبلٹی موجود تھی. یعنی جب تک عبداللہ بن زبیر کو یہ پتا تھا کہ میرے پاس ابھی امکان ہے کہ میں اپنی سیاست مخالفت کر کے چمکا سکتا ہوں، تو اس نے اس کام کو انجام دینا تھا. شاید آپ کو معلوم نہ ہو، عبداللہ بن زبیر نے 10 سال تک مزید لشکر کشی جاری رکھی ہے. اس نے مکہ کے اوپر قبضہ کیا، ایک موقع پہ بنی امیہ کے حکمرانوں کو نکال کے باہر پھینکا، اس کے تعاقب میں اموی لشکر وہاں پر پہنچا اور اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار گرا دی اور پردے میں آگ لگا دی. سید الشہداء نے عبداللہ بن زبیر سے ایک موقع پر ایک جگہ آئے گا کہا تھا، عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ کے کبوتر بن کے مت رہنا کہ تمہاری جان تو بچ جائے اور کعبہ کا تقدس پامال ہو جائے. بدقسمتی سے عبداللہ بن زبیر نے یہی کیا اور 2 دفعہ عبداللہ بن زبیر کی وجہ سے خانہ کعبہ کو آگ لگی. لکھا ہے کہ امام نے محمد بن حنفیہ کو مدینہ میں رکنے کا حکم دیا. بعد میں خط میں لکھا کہ جو میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہو جائے گا، جو مجھ سے علیحدہ رہے گا وہ کبھی کامیابی نہیں ہو سکے گا. کیا آپ محمد بن حنفیہ کو بھی بلا رہے تھے؟ یہاں ہم فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حکم اور اس کے اندر تخصیص. تخصیص کیا ہوتا ہے؟ کوئی حکم دیا جائے عمومی اور ایک خاص فرد کو خاص حکم دیا جائے. مثال کے طور پر فرض فرمائیے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ آپ سب لوگ یہاں سے تشریف لے جائیے اور خواتین یہاں رہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خواتین نے جانا ہے یا رکنا ہے؟ خواتین نے رکنا ہے. سید الشہداء کہہ رہے ہیں سب آئیں اور محمد بن حنفیہ کے لیے ایک حکم ہے، کیا؟ کن لی عینن فی المدینہ، تم مدینہ میں آنکھ بن کر رکو. ان کا حکم تخصیصی ہے، ان کو ایک خاص حکم ہے. استثناء ان سے کہا گیا کہ آپ مدینہ میں رکیے گا. لکھا ہے کہ سید الشہداء کو فیوچر میں ہونے والے واقعات کا مکمل علم تھا تو آپ نے کوفہ کے لوگوں پر بھروسہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں میں نے عرض کیا، اتمام حجت کے لیے، اور علم لدنی عام زندگی میں استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتا. علم لدنی کے جو واقعات کی اطلاع دے رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے معجزے کا اظہار کرنا ہوتا ہے، ورنہ عام زندگی میں وہی کرنا ہوتا ہے کہ جو اس موقع پر شرعی ذمہ داری اور اتمام حجت کے لیے ضروری ہوتا ہے. فرمایا امام نے محمد بن حنفیہ کو مدینہ میں مخبر کیوں بنایا جبکہ انہیں الہی خبر سے سب پتا تھا؟ آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں سوچیے گا، اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنی عام زندگی میں بالکل اسی طرح عمل کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے ایک عام انسان کو عمل کرنا چاہیے. کیوں رسول خدا اپنے لیے مخبر بناتے تھے جبکہ وہ علم لدنی کے ذریعے سے سب جان سکتے تھے؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے لیے اگر کوئی نمونہ عمل بننا چاہتا ہے تو وہ معجزاتی زندگی دکھا کر ان کے لیے امام نہیں بنے گا. اگر وہ ہر زندگی کے ہر پہلو میں معجزہ دکھانا شروع کر دیں تو پھر ہم اور آپ کے لیے ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ پھر تو ہم یہ کہہ کر ٹال دیں گے کہ ان کے پاس معجزاتی زندگی ہے اور ہماری زندگی معمولی زندگی ہے. تو امام کو معمولی زندگی گزارنی ہوتی ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی سے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ہمیں زمین پر فرشتے ہی اتارنے ہوتے تو یا تو زمین پہ فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے اتارتے، اگر زمین پہ انسان ہے تو ہم بشر بنا کر بھیجیں گے، البتہ اس کے اوپر وحی ہوگی، اس کا خاص مقام ہوگا. ایک موقع پہ ارشاد فرماتا ہے اگر ہم فرشتے بھی بھیجتے تو اس کو بھی لباس پہناتے، وہ بھی کھانا کھاتا. یعنی ہمیں بشریت کے تقاضوں کے ساتھ بھیجنا ہوگا تاکہ بشر یہ نہ کہہ سکے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. ہاں جو وہ تمام خوبیاں کہ جو نبی ہونے کے ناطے ہونی چاہیے، معصوم ہونا اور دوسرے اعمال، وہ تمام چیزیں ان کے اندر موجود ہوں گی. لکھا ہے کسی بھی قتل کا قصاص صرف ایک بار لیا جاتا ہے. جناب امیر مختار نے قاتل نے امام حسین سے بدلہ لیا، اب اس کے بعد جب امام کے ظہور کے بعد ہجرت کے زمانے میں قاتل نے امام حسین سے دوبارہ بدلہ، ہاں یعنی جملے کا لب لباب یہ کہ دوبارہ بدلہ کیوں لیا جائے گا؟ اگر وہ دوبارہ زندہ ہوں، اگر وہ دوبارہ زندہ ہوں پھر وہ واقعہ پیش آئے گا کہ دوبارہ بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ یہ حیات ثانوی ہے، دوبارہ ایک زندگی مل رہی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جب وہ دوبارہ زندہ ہوں گے تو اس دفعہ انسان بنے بھی ہوں گے؟ اگر قاتلین امام حسین دوبارہ بن کے زندہ ہو کر انسان بن جاتے شاید بدلہ نہ لیا جاتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوگا. خدا نے مثال کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن جب ہم کسی کو عذاب پہ بھیجیں گے تو وہ کہے گا اے خدایا مجھے ایک موقع اور دے دے. خدا جواب میں فرماتا ہے یہ جو کہہ رہا ہے یہ بس کہہ رہا ہے، ابھی بھی نہیں کرے گا. ہوا قائلہا، فرمایا یہ کلمہ ایک خارج ہوا ہے اس کے منہ سے، یہ صرف کہہ رہا ہے، ابھی بھی اگر اس کو ایک موقع دے دوں ابھی بھی نہیں کرے گا، ابھی بھی جا کر دنیا میں دنیا پرستی دکھائے گا. قاتل نے امام حسین اپنے بخت میں اس جگہ پر پہنچے ہوئے تھے کہ اگر 10 دفعہ بھی موقع لیں گے دوبارہ قتل امام حسین کی کوشش کریں گے. حسن سماعت کا شکریہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور